اب ہم اللہ کے پاک نام سے سورۃ الزمر کا آغاز کر رہے ہیں. یہ اب چار صورتیں ایسی آ رہی ہیں جو توحید عملی, ایک ہے عقیدے کی اور نظریے کی توحید, ایک ہے عمل میں توحید. اس کے اعتبار سے یہ بہت ہی جامع مقام ہے قرآن مجید کا, چار صورتیں مسلسل جن کا مرکزی مضمون توحید ہے. لیکن توحید کے کون کون سے پہلو, توحید فی العبادت یہ مضمون ہے اس سورت کا جو ہم سورہ زمر پڑھنے جا رہے ہیں, توحید فی دعا یہ مضمون ہے سورت المومن کا جو اس کے بعد جو ہم پڑھیں گے, اور دعوت الی اللہ توحید کا اگلا تقاضا یہ مضمون ہے سورہ حمیم السجدہ کا جو اس سورہ مومن کے بعد آئے گی, اور پھر اقامت دین, دین کو قائم کرنا یہ مضمون ہے سورت الشورا کا جو چوتھی سورت ہے. تو یہاں پر اس اعتبار سے کہ یہ ایک اللہ کی ہم تن بندگی, مسجد میں بھی, پارلیمنٹ میں بھی, اسٹاک ایکسچینج میں بھی اور گھروں میں بھی, اس اعتبار سے یہ بہت ہی جامع مقام سورت الزمر. اس میں جو لفظ الزمر آیا ہے یہ جمع ہے زمرہ کی, جس کے معنی ہوتے ہیں گروہ کے. اور یہ آگے جا کر ہم دیکھیں گے کہ دوزخیوں کے جنتیوں کے گروہوں کا تذکرہ ہے, اسی سے اس سورت کا علامتی نام سورۃ الزمر. سورت میں 75 آیات اور 8 رکوع ہیں. ہجرت حبشہ سے قبل اس کا نزول ہوا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ کتاب ہے جو بڑے اہتمام کے ساتھ نازل کی گئی ہے اس اللہ کی طرف سے جو العزیز ہے اور الحکیم ہے. العزیز زبردست ہے, اس لیے کتاب کا ہر حکم نافذ العمل ہے, اور الحکیم ہے, کوئی کتاب اس کی حکمتوں کا مقابلہ کر نہیں سکتی. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق, اور بے شک ہم نے نازل فرمائی ہے ایک کتاب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف بالکل برحق, قول فیصل بنا کر. فعبد اللہ مخلصا لہ الدین, تو پس اللہ کی بندگی اختیار کیجئے, اللہ کی عبادت کیجئے, اسی کے لیے اپنے نظام اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. یہ اس سورت کا مرکزی مضمون توحید فی العبادت. اور چونکہ عبادت کے بارے میں یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے, عبادت کی ڈیفینیشن جو امام راغب اسفانی رحمت بلکہ امام قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی کہ عبادت و تجمع اصلین, عبادت دو چیزوں کو جمع کرتی ہے, غایت الحب انتہا درجے کی محبت, ما غایت الذل والخضوع اور انتہا درجے میں اپنے آپ کو بچھا دینا اور انتہائی درجے میں خشوع و خضوع کو اختیار کرنا. تو گویا کہ محبت کے قلبی جذبے سے سرشار ہو کر اللہ کے ہر حکم کی پیروی یہ عبادت ہے. پہلے بھی ایکویشن کے طور پر بھی بتائی جا چکی ہے کہ اطاعت کلی جمع محبت قلبی, اطاعت کلی یہ عبادت کا ظاہر ہے اور محبت قلبی یہ عبادت کا باطن ہے. یہ دونوں ایک بیلنس ریشو پروپورشن کے ساتھ ہوں, اور زندگی کے ہر لمحے پر, ہر شعبے میں, خواہ وہ انفرادی زندگی ہے یا اجتماعی زندگی ہے, اسی صورت میں عبادت کا حق ادا ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ کتاب برحق اس لیے نازل فرمائی گئی کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ فعبد اللہ مخلص اللہ الدین, پس صرف اللہ کی بندگی اور عبادت کرو, اسی کے لیے اپنے نظام اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. الا للہ الدین الخالص, الگ آگاہ ہو جاؤ کہ صرف خالص بندگی ہی اللہ کے لیے ہے, جو بلا شرکت غیرے, جس میں پیش نظر صرف اللہ کو راضی کرنا ہو, کسی قسم کی شرک کی اور نفاق کی آمیزش اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء, اور جو لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور پشت پناہ, کچھ اور کارساز, کچھ اور ولی گھر رکھے ہیں اور کہتے کیا ہیں, ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, کہ ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے, ان کی بندگی نہیں کرتے مگر اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ سے بہت قریب کر دیں. یہ وہ فلسفہ کہ انسان وہ تو پستی کا مکین, وہ براہ راست اللہ سے کیسے بات کر سکتا ہے؟ جیسے دنیا میں بادشاہ ہے تو بادشاہ کے کچھ مصاحب ہوتے ہیں، کچھ مقربین ہوتے ہیں، جب تک ان سے راہ و رسم نہ ہو، ان کی مٹھی گرم نہ کی جائے، بادشاہ تک بات نہیں پہنچائی جا سکتی. تو اسی لیے یہ اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں اور ہم ان کی اس لیے پوجا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں. یہ فلسفہ اس دور میں بھی تھا، یہ فلسفہ آج بھی موجود ہے. ان اللہ یحکم بینہم فی ما ہم فی یختلفون، تو بے شک اللہ ہی فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان ان باتوں میں جن پہ وہ اہل حق سے اختلاف کرتے تھے. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہرگز ہدایت نہیں کرتا اس کو جو جھوٹا ہے، شرک کرنے والا، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانے والا، اور کفار جو حق کو نہ ماننے والا، نہ شکرا. لو اراد اللہ یتخذ ولدا، اگر اللہ یہ چاہتا کہ وہ بنائے کسی کو اولاد، لاصطفا مما یخلق ما یشاء، تو وہ چن لیتا جس کو چاہتا اپنی مخلوقات میں سے. سبحانہ، اس کی ذات پاک، اسے یہ اولاد کی ضرورت ہے حاجز تم کمزور انسانوں کو، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. واللہ الواحد القہار، وہی اللہ ہے واحد، تنہا، اکیلا، اور بڑا غالب والا، دباؤ والا، ہر چیز سب پر قابو یافتہ، ہر چیز اس کے سامنے دبی ہوئی ہے، جھکی ہوئی ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں ہے، سب اس کے محتاج. خلق السماوات والارض بالحق، اس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو برحق، پرپز فل، حقیقی مصلحت کے تحت. یکبر اللیل علی النہار، وہ تاری فرما دیتا ہے رات کو دن پر، غروب کے وقت. ویکبر النہار علی اللیل، اور وہ لپیٹ دیتا ہے دن کو رات پر، یعنی طلوع کے وقت روشنی کی چادر سے اندھیرا جا لپٹ گیا. وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر فرمایا سورج کو اور چاند کو. کل یجری لاجل مسمی، ہر چیز چل رہی ہے لیکن ہمیشہ نہیں چلتی رہے گی، ایک وقت متعینہ تک کے لیے، جس دن پھر جو ہے یہ آپس میں یہ سب کرے جو ہے وہ ٹکرا جائیں گے. الا هو العزیز الغفار، آگاہ ہو جاؤ کہ وہی ہے بڑا زبردست بخشنے والا بھی، اور یعنی وہ عزیز، غالب اور زبردست تو اتنا ہے کہ لوگوں کی گستاخیاں ایسی ہیں کہ فوری طور پر یہ پورا نظام جو ہے اس کو درہم برہم کر کے رکھتے، لیکن یہ اس کی مغفرت ہے جس کے صدقے ابھی یہ سلسلہ جاری ہے. خلقکم من نفس واحدہ، اس نے تخلیق فرمایا تمہیں ایک جان سے. ثم جعل منہا زوجہا، اور پھر اس نے بنایا اس کا جوڑا اسی کی نو میں سے، اسی کے نو انسانی میں سے. وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، اور اس نے بنا دیے تمہارے لیے چوپایوں میں سے آٹھ قسم کی چیز، آٹھ قسم کے جانور. یہ سورۃ الانعام میں ہم تفصیل پڑھائے ہیں، اس میں نر اور مادہ دو دو ہیں، چار کیٹیگریز بتائی تھی، بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ، ان کے جو ان میں سے ہر ایک کے میل فیمیل، یہ سب ملا کے آٹھ. یخلقکم فی بطون امہاتکم، اور وہ تو تخلیق فرماتا ہے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں. خلقم من بعد خلقن، ایک قسم کی تخلیق کے بعد دوسری قسم کی تخلیق. یہ بھی مضامین سورہ حج کے اندر، سورہ مومنین کے اندر آ چکے. نطفہ، نطفہ سے علقہ، علقہ سے مضغہ، مضغہ سے پھر گوشت کا لوٹ، ہڈیاں بنانا اور ہڈیوں کے اوپر پٹھوں کا چڑھایا جانا، اور پھر اس کے اندر روح کا پھونکا جانا. یہ سارے مراحل، خلقم من بعد خلقن فی ظلمات ثلاث، تین تین اندھیروں کے اندر. یہ تین اندھیرے، وہ ماں کا جو پیٹ، اس کی بیلی، اس کے اندر وہ رحم یا بچے دانی، اور وہ جھلی جس میں بچہ لپتا ہوا ہوتا ہے. تین تین تاریکیوں کے اندر کون تمہاری ساری ضرورتوں کو لک آفٹر کرتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں وہاں پر بھی جو ہے سارے تمہارے رب، وہ رب وہاں بھی تھا اور وہ رب یہاں پر، اسی کے رحمت کے صدقے تمہارا اس دنیا میں آنا ہوا. ذالکم اللہ ربکم، تو یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار. لہ الملک، اسی کے لیے ہے بادشاہی، اختیار اور اقتدار. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فانا تصرفون، تو تم کہاں سے بہکائے جا رہے ہو؟ گویا کہ اس کے سوا کسی دوسرے کی بندگی تمہیں زیب نہیں دیتی ہے, جس نے تمہیں وجود بخشا, جس نے تمہیں قدم قدم پر تمہاری دستگیری فرمائی, اور اب تک ہر سانس کے آنے اور جانے پر تم اس کے محتاج. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم, یہ ساری نعمتیں اور اس کے باوجود اگر تم اس کی ناشکری کرو تو بے شک وہ تم سے غنی ہے, بے پرواہ. وہ تو یہ کہہ چکا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, تم سب سے سب اللہ کی بارگاہ میں محتاج ہو اور وہ غنی ہے, اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. ولا یرضی لعباده الکفر, لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو پسند نہیں کرتا ہے. دیکھیے اس کی رحمت, وہ ماں سے زیادہ محبت فرمانے والا ہے. وہ کسی ایک بندے کے بارے میں نہیں چاہتا کہ وہ جہنم کا ایندھن بنے, اس لیے وہ تمہاری ناشکری کو پسند نہیں کرتا ہے. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ, اور اگر تم شکر ادا کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے. یہ آپ یہ مضمون شکر اور ناشکری کا بار بار آپ کے سامنے آ چکا ہے. شکر ہے تصور نعمت و اظہارها, نعمت کی قدر و قیمت کا احساس بھی ہو اور اس کا اظہار بھی ہو. یہ اظہار دل کی گہرائیوں سے بھی ہونا چاہیے, یہ اظہار زبان سے بھی ہونا چاہیے, اور یہ اظہار اعضاء و جوارح سے بھی ہونا چاہیے کہ کوئی کام اس کی مرضی کے خلاف نہ ہونے پائے, یہ اس کے شکر کا تقاضا ہے. تو فرمایا کہ اگر وہ تم شکر کرو تو اسے تمہارے لیے جو ہے وہ پسند فرماتا ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. دنیا میں آج کل کوئی نہیں اٹھاتا, آخرت میں کون اٹھائے گا؟ یہاں تو آج اب تو آخرت کی جو نفسی نفسی ہے وہ تو ہے ہی, آج دنیا میں نفسا نفسی اس طرح سے پڑی ہوئی ہے کہ کوئی کسی دوسرے کے لیے تھوڑا سا ٹائم بھی شیئر کرنے کے لیے, تھوڑی سی جو ہے توانائیاں لگانے کے لیے بھی تیار نہیں. لیکن یہ آخرت کی بات بتائی جا رہی ہے. تم میں رب کم مر جاؤ کم, اور پھر تم سب کو جو ہے اسی کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے. فیو نبیو کم بما کنتم تعملون, تو وہ تمہیں جتلا دے گا, آگاہ کر دے گا, بتا دے گا جو عمل تم کرتے رہے. جو اس نے کہا کہ وہ اگر تم شکر ادا کرو تو اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے, تو آپ کو یاد ہے اس نے یہ بھی کہا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم میرا شکر ادا کرو گے نہ صرف جو نعمت تمہیں حاصل ہے وہ باقی رہے گی بلکہ میں اس میں مزید اضافہ کروں گا. ولئن کفرتم, لیکن اگر تم نے میری ناشکری کی, ان عذابی لشدید, تو پھر میرا عذاب, میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے. اس لیے وہ بندوں کے حق میں ناشکری کو پسند نہیں کرتا اور ان کے لیے شکر کو پسند کرتا ہے. اس کے نتیجے میں وہ اللہ کی نعمتوں کے, اس کی رحمتوں کے مستحق بنے. ورنہ اوپن چوائس ہے. اس لیے اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ومن شکر فإنما یشکر لنفسه, جو بھی شکر کرتا ہے وہ اپنی جان کے لیے بھلے کے لیے کرتا ہے, اللہ پر کوئی احسان نہیں کرتا. اور اس نے تو جب انسان کو بنایا تو اسی وقت اس کو بتا دیا تھا فہدینا, کہ ہم نے اسے فہدینا السبیل, ہم نے اسے راستے کی ہدایت بھی دے دی. اما شاکرم و اما کفورا, چاہو تو شکر گزار بن کر ہماری رحمتوں کے مستحق بنو, اور چاہو تو ناشکری کر کے جہنم کا ایندھن بنو. دونوں کی چوائس اس نے ڈے ون سے جو ہے انسان کو یہ ہدایت کہتا ہے میں نے دے کر دیتا ہے. اس کے بعد بھی یہ اس کی رحمت اور شفقت ہے کہ چاہتا یہ ہے کہ بندے اس میں سے اچھی چوائس ایکسرسائز کریں. امتحان بھی اسی کا ہی ہے. زندگی یہ امتحان ہے انسان کے شکر کا یا اس کی ناشکری. ناشکری میں تو وہ خود اپنے فیلئر کو ڈکلیئر کر رہا, تو آخرت میں پھر وہ بتا دے گا کہ تم کس قسم کی پرفارمنس کر کے آئے. ایک شکر گزار بندے کی حیثیت سے زندگی گزاری. اور پھر میں عرض کر دوں گا کہ شکر کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ جب پیٹ بھر کے کھانا کھایا تو اس کے بعد پیٹ پر ہاتھ پھیرا پھیرا اور کہا شکر الحمدللہ, یہ شکر نہیں ہے. صرف شکر یہ ہے کہ اللہ کی یہ جو نعمت حاصل ہوئی ہے, اس سے جو طاقت جسم کو مل رہی ہے, جو جسم و جان کا رشتہ برقرار ہے, تو اب یہ جان کس کام کے لیے استعمال ہونی چاہیے؟ اس کی بندگی کے لیے, اس کے احکام کی بجا آبری کے لیے. اس اعتبار سے یہ شکر اور عبادت میں کوئی فرق نہیں ہے, دونوں ایک. اس لیے کہ اس شکر کے اظہار کا عملی ذریعہ ہے عبادت. اس لیے کہ اس میں اب جس نے یہ سب کچھ دیا ہے حق بھی اسی کا ہے کہ انسان جو ہے اسی کے گن گائے, اسی کی بات مانے, اسی کے لیے جیے, اسی کے لیے مرے, اور اس کی بارگاہ میں جائے تو یہ کہہ سکے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین,
بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کی. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو سینوں کے اندر چھپے ہوئے بھیدوں سے بھی خوب اچھی طرح سے آگاہ ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ، اور انسان کا حال یہ ہے، یہ بار بار اللہ نے یہ مضمون بتایا ہمیں، جب اسے کوئی تکلیف چھوتی ہے دعا ربہ، تو اپنے رب کو پکارنے لگتا ہے، منیباً الیہ، اس وقت اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے، انابت اختیار کرتے ہوئے. جب ڈاکٹر بھی جواب دے دیں پھر تو جناب مسلح ہے اور تسبیح ہے اور ٹوپی ہے، اور جب صحت ہے فرصت ہی نہیں ہے، اسی کی طرف رجوع کرتے. ثم اذا خبلہ نعمت منہ، اور وہ ذات جب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتی ہے اپنی طرف سے، نسیہ ما کان یدعو الیہ، تو بھول گیا کہ وہ جو اس کو پکارتا تھا الیہ من قبل، اس سے پہلے جس مصیبت کو ہٹانے کے لیے، تکلیف کو ہٹانے کے لیے پکارتا تھا، اب بھول گیا کہ کبھی پکارا بھی تھا. بیماری اگر خدا نخواستہ ایسی سیریس ہے، یا اللہ ایک دفعہ صحت دے دے بالکل تیرا بندہ بن کے رہوں گا، اور جیسے ہی صحت آئی ارے بھائی کاروبار کی اتنی مصروفیات ہیں، ٹھیک ہے بوڑھے ہو کے کر لیں گے اللہ اللہ، ابھی تو ہمیں اپنا کام کرنا ہے، تو بھول گیا کہ کبھی اللہ کو پکارا تھا اس پریشانی میں اور مصیبت میں. اور نہ صرف یہ بلکہ وجعل للہ اندازا، اور ٹھہرانے لگتا ہے اللہ کے مد مقابل. اب جناب وہ ساری جو ہے وہ رحمت اور نعمت اس کی جو ہے اس کو منسوب کرنے لگا، فلاں صاحب مزار کے ہاں حاضری ہوئی تھی اس وجہ سے جو ہے یہ تکلیف دور ہو گئی، اور فلاں کی طرف سے جو ہے وہ فلاں دروازے کے نیچے سے گزرے تھے اس وجہ سے جو ہے معاملہ جو ہے ٹھیک ہو گیا اللہ کی بجائے. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر انسان اس وقت سب سے بڑا آج کا جو اللہ کے مد مقابل انسان اپنے نفس کو ٹھہراتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو میں نے تدبیر صحیح اختیار کی، اس وجہ سے جو ہے یہ مشکل بھی دور ہو گئی، اللہ نے دور کی، اس کو ماننے کے لیے تیاری نہیں ہوئی. لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ، تاکہ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے گمراہ کرے. قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا، فرما دیجئے کہ تم فائدہ اٹھا رہو اپنی ناشکری سے تھوڑی دیر کے لیے. آپ غور کیجئے ناشکری کیا ہے، جب پریشانی ہے تکلیف ہے تو رو رو کر اس کو پکار رہے ہیں، اور جب وہ تکلیف کو ہٹا دیتا ہے تو پھر اس کا حق ماننے کی بجائے پھر اوروں کے حق ماننا شروع کر دیتے ہیں، اپنے نفس کو بڑا جاننا شروع کر دیتے ہیں. اور فرمایا کہ اس وجہ سے جو ہے اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ تو اپنی اس ناشکری سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے، انک من اصحاب النار، بے شک تو آگ والوں میں سے، دوزخ والوں میں سے ہوگا. اس لیے کہ جو بھی اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف منسوب کرے گا اللہ کی ساری صفات کو، تو یہ شرک ہے، اور مشرک کا انجام و ٹھکانہ اللہ کہہ رہا جہنم. امن ہوا قانت آنا اللیل، بلا کیا وہ شخص جو فرمانبرداری اختیار کرنے والا ہے، آنا اللیل ساجدم و قائما، رات کے اوقات میں سجدے اور قیام کی حالت میں، یحذر الآخرت، آخرت سے ڈرتے اور ڈرتا رہنے والا، گر گرانے والا، ویرجو رحمت ربی، اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار. یہ ہے بین الخوف والرجا، آخرت کا خوف بھی ہے، اندیشہ بھی ہے، پتہ نہیں میرے پلے کوئی چیز ہے بھی، میرا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، اور اس کی مغفرت کا، اس کی رحمت کا امیدوار بھی ہے. یہ ایک ہے شخص ہے. اور اس کے بعد فرمایا قل هل یستوی الذین یعلمون، فرما دیجئے کہ کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں، جو جاننے والا ہے، جسے آخرت کا یقین ہے وہی یہ سب کچھ کرے گا، اور والذین لا یعلمون، اور وہ لوگ جو نہیں جانتے. تو قرآن مجید کے مطابق علم حقیقی والا وہ ہے جو جس کی زندگی میں یہ شاعر ہے، جس کی زندگی میں یہ صفات ہے، جسے آخرت کا یقین ہے، اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے والا ہے. اور یہاں دیکھیے دن کے جو ہے جو فرض نمازیں وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، یہ اس سے آگے جو ہے رات کے اوقات میں بھی وہ اللہ کے حضور میں سجدے اور قیام کی حالت میں ڈرتا رہنے والا ہے آخرت سے، اور اللہ کی رحمت کا امیدوار ہے. اور فرمایا کہ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک تذکر یا دہانی تو وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو ہوش مند ہیں، اور ہوش مندوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں یہی بیان فرمائی
کہ اللہ ذینا یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں کے بل، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور جو غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں. تو یہاں پر اللہ نے بتا دیا ہے کہ علم حقیقت کیا ہے. یعلمون، جاننے والے، جاننے والا وہ ہے. ظاہر سی بات ہے یہ سارے مضامین بغیر قرآن مجید کے کسی انسان کو حاصل نہیں ہو سکتے. آخرت کا صحیح تصور، اللہ کے لیے جو ہے کس طریقے سے اس کی فرمانبرداری اختیار کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی رحمت کا امیدوار بننا، یہ ساری چیزیں بغیر قرآن کے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت و سیرت کے. تو گویا کہ صحیح علم والا وہ ہے جسے علم قرآن، علم حدیث، علم سیرت یہ ہے، وہ جاننے والا ہے، اور جس کو جو ان چیزوں سے محروم ہے وہ لا یعلم، نہیں جاننے والا. قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میرے بندوں سے، ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں وہ کیا کریں، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کریں، اس کی ناراضگی سے بچنے کا پورا پورا اہتمام کریں. اس لیے کہ تقوی ہی جو ہے وہ شکر کا منطقی اور لازمی تقاضا ہے. تقوی کے برعکس کس کو فجور والی زندگی، اس سے بڑی ناشکری اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور کس طرح سے تقوی اختیار کریں؟ فرمایا للذین احسنوا فی ہذہ دنیا حسنا، اور جنہوں نے اس دنیا میں حسن و کردار، حسن کردار و عمل کا مظاہرہ کیا، انہیں کے لیے بھلائی ہے، نیکی ہے، خیر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ظاہری اور باطنی بھی. احسن، یہ مضمون سورہ یونس میں بھی پڑھا ہے، للذین احسنوا الحسنى وزیادة، جنہوں نے حسین رویہ بندگی اختیار کیا انہیں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا انجام بھی ہے اور اس میں اضافہ بھی ہے. اور یہ اللہ کی بندگی، فرمایا وارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، یعنی زمین کی بندگی نہیں کرو، اللہ کی بندگی کرو. یہ مضمون ہم سورہ عنکبوت میں پڑھا ہے کہ اگر کسی جگہ اللہ کی بندگی اختیار کرنا ممکن نہ ہو تو سرزمین کو چھوڑ کر ایسی جگہ چلے جائے جہاں اللہ کی بندگی ممکن ہو. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اور بے شک وہ جو صبر کرنے والے، ثابت کرنی کا مظاہرہ کرنے والے، ان کے لیے تو اجر ہوگا بغیر حساب کے. قل انی امرتو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے مجھے تو حکم ہوا ہے، ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ میں تو اللہ کی بندگی اختیار کروں اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. دیکھیے جو سورت کا مرکزی مضمون ہے وہ بار بار دوہرا کر رہا ہے، سورت کے آغاز میں بھی آیا اور فرمایا کہ مجھے بھی یہ حکم یہی اکڑا ہے، سب سے پہلے میں خود اللہ کا بندہ بنوں اور اس کے لیے اس کا دین، اس کی اطاعت اسی کے لیے خالص کرتے ہوں. وہ امیر تو لینا کون اول المسلمین، اور مجھے یہ حکم ہوا کہ سب سے پہلے میں خود فرما برداروں میں سے بنوں، اپنی گردن ڈال دوں، اسلام سر تسلیم خم کر دینا، سبمٹ کر دینا، سرنڈر کر دینا. اور قل انی اخاف ان عصیت ربی، ان سے فرما دیجئے کہ مجھے بھی خوف ہے، اندیشہ ہے کہ اگر میں بھی بفرض محال اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے کس بات کا اندیشہ ہے، عذاب یوم عظیم، اس بڑے دن کے عذاب کا مجھے بھی اندیشہ ہے. اللہ اکبر، یہ کس سے کہلوایا جا رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے اس بات کا کوئی امکان ہی نہیں. لیکن یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے انصاف اتنا بے لاگ ہے، اگر بفرض محال بفرض محال میں بھی یہ حرکت کروں تو مجھے بھی ڈر ہے اس وقت. اس کے بعد مجھے بتائیے کہ آپ کو اور مجھے کتنا ڈرنا چاہیے. قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، اور فرما دیجئے کہ میں تو اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں، اس کے لیے اپنی نظام اطاعت، اپنی بندگی کو خالص کرتے ہوئے. فاعبدوا ما شئتم من دونہ، اور تم جس کی چاہو اس کے سوا بندگی کر کے دیکھ لو. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ، اور فرما دیجئے کہ بے شک سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے، گھاٹے میں رہنے والے، خسارہ پانے والے، جن کا جو لٹرلی کہا جائے کہ دیوالیہ نکل گیا، وہ کون ہے؟ وہ جن کا کوئی دنیا میں نقصان ہو گیا، کوئی لاکھوں کا نقصان ہو گیا، کوئی کروڑوں کا نقصان ہو گیا، اللہ کے نزدیک ان میں سے کوئی نقصان نہیں. فرمایا یہ نقصان والے کون ہیں؟ اللہ دینا خسرو انفسهم واهلیهم یوم القیامہ، جنہوں نے خسارے میں رکھا، نقصان میں اور گھاٹے میں رکھا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن. پتا چلا کہ اپنی ذاتی نیکی بھی کافی نہیں ہے، جب تک کہ گھر والوں کو بھی اس راستے پر نہ لگایا جائے. اس لیے کہ فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کلکم رائن، تم میں سے ہر شخص ایک نگران ہے، ایک چرواہا ہے. وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اپنی اس رعایا کے بارے میں جو اس کے زیر نگرانی دی گئی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اکاؤنٹیبل. تو جس نے خود ہی اللہ کے دین پر عمل نہیں کیا ایز اے ہیڈ آف دی فیملی، اس نے بری مثال پوری فیملی کے لیے سیٹ کی. اور بچے تو وہی کچھ کرتے ہیں جو بڑے کریں. آپ نے دیکھا ہوگا اگر اللہ کی مہربانی سے ماں باپ اللہ کی بندگی اختیار کرنے والے ہیں تو چھوٹا سا بچہ ہوگا یا بچی ہوگی وہ ٹوپی پہن کر یا دوپٹا اوڑھ کر وہ بھی ماں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور اگر ماں باپ ہی چینل بدل بدل کر انڈیا کے ڈانس دیکھنے والے ہیں تو وہ چھوٹا سی بچی جس کو پتا بھی نہیں یہ کیا چیز ہے، وہ جیسے ہی وہ وہاں میوزک آن ہوگا وہ تھرکنا شروع کر دے گی. دونوں کون کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول سے کہہ رہے کہ بچہ تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ماں باپ ہے جو اس کو مجوسی یا نصرانی بناتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ ذمہ داری صرف اپنی نہیں، اپنے گھر والوں کی. اور سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ لوگ رہے جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں رکھا یا اپنے گھر والوں کو نقصان میں رکھا. الا ذالک هو الخسران المبین، آگاہ ہو جاؤ کہ یہی ہے سب سے زیادہ کھلا ہوا گھاٹا، سب سے بڑا نقصان. اور ہم اس کے بارے میں بے فکر ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں بچے بالغ ہو گئے، جوان ہو گئے، اب وہ خود اپنے ذمہ دار. آخری سانس تک ہماری ذمہ داری باقی رہتی ہے، اس معنی میں کہ ان کو بتانا ہے، سمجھانا ہے، اچھا لگے یا برا لگے، ان کو راہ راست حق کے راستے کی ان کو بھی جو ہے تلقین کرنی ہے. جب تک وہ آپ کے کنٹرول میں ہے اس وقت تک تو بائی فورس ان کے چلانا ہے. اور جب کنٹرول میں نہیں بھی رہے تو آپ کا بچہ چاہے کتنی بھی عمر کا ہو جائے، اگر خدا نہ خاصا وہ گڑے میں گر رہا ہے، وہ آگ میں جو ہے جلنے جا رہا ہے، آپ یہ کہیں گے یہ بڑا ہے اپنے برے بھلے کا خود جو ہے ذمہ دار ہے اس لیے جانے دیں اس گڑے میں گرتا ہے؟ آپ آگے بڑھ کر اس کو بچاتے ہیں. دنیا کے بارے میں یہ رویہ ہے، آخرت کے بارے میں یہ فکر اس سے بھول رہے ہیں. کتنا برا انجام ہوگا وہاں کا، یہ جو میں آگ کا گڑا کہا ہے ایسے نہیں کہا. لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے لیے ان کے اوپر بھی ہوں گے آگ کے سائبان، آگ کے بادل یا آگ کے پہاڑ. ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے بھی وہی آگ کے جو ہے وہ ڈھیر. ذلک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہی وہ بات ہے، یہی وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، جس کے لیے وہ کہتا ہے کہ اسے بندوں کی ناشکری ان کے لیے پسند نہیں ہے اور ان کے حق میں ان کا شکر جو ہے اس کو پسند ہے. یا عبادی فتقونی، اے میرے بندوں میرا تقوی اختیار کر لو، جیسے کہ باپ اپنی اولاد کو سمجھا رہا ہو اس سے زیادہ پیار سے اللہ جو ہے خود خطاب کر رہا ہے. کاش کہ ہم ان کو دل کے کانوں سے سننے والے بن سکیں اور اللہ کی یہ پکار کہ باقیہ زندگی وہ تقوی کے تحت گزارنی. لیکن اب اس تقوی کی شرائط، یہ اس لحاظ سے قرآن مجید کا بہت جامع مقام تھا. انداز بہت سادہ، ڈائریکٹ ایڈریس، لیکن مضامین اس میں بہت ہی گہرے بیان ہوئے. فرمایا اے میرے بندے میرا تقوی اختیار کر لو. اللہ کی کوئی غرض ہے؟ کوئی حاجت ہے؟ اگر ہم تقوی اختیار نہیں کریں گے تو اللہ کا کام رک جائے گا؟ ہماری بھلائی، ہمارے ساتھ محبت، ہم پر شفقت، لیکن اس تقوی کے تقاضے کیا؟ تقوی وہ لوگ اختیار کر پائیں گے، والذین اجتنبوا الطاغوت، وہ لوگ جو طاغوت سے اجتناب کریں، اللہ کی بغاوت کے سارے مظاہر. سب سے بڑا طاغوت تو انسان کا اپنا نفس ہے. یہاں کہا والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، کہ جو طاغوت کی بندگی سے اجتناب کریں. اس بات سے اب دیکھیے یہاں پر عبادت کتنے مختلف پہلوؤں سے آتی ہے. عبادت اللہ نے شروع میں کہا فاعبد اللہ مخلصا له الدین، عبادت صرف اللہ کے لیے کرو اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. لیکن یہاں کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اس بات سے بچتے ہیں کہ وہ طاغوت کی بندگی کریں، اس کی عبادت کریں، یعنی اس کے کوئی حکم کسی صورت میں بھی اس طرح سے نہ مانیں، اور تاغوت میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کی بندگی کی بجائے اپنی بندگی پر آمادہ کرتی ہے وہ تاغوت ہے. نفس ہمارا سب سے بڑا تاغوت ہے. وہ ہمیں بڑی دھڑلے سے کہتا ہے کہ اللہ کی بات ٹھیک ہے لیکن کیا کروں, میرا دل نہیں کرتا ہے, میرا جی نہیں چاہتا ہے, اور اس وجہ سے ہم نہیں کرتے. پھر معاشرے کے رسم و رواج تاغوت ہے. باطل نظام سب سے بڑا تاغوت ہے جو انسانوں کو تاغوت کے تحت زندگی بسر کرنے پر مجبور کرتا ہے. تو فرمایا کہ جنہوں نے تاغوت کی بندگی سے جو اجتناب کرنے والے ہیں وہ انابوا الی اللہ, اور جنہوں نے اللہ کی طرف انابت اور رجوع اختیار کیا. یعنی یہ کلمہ طیبہ ہی ہے, پہلے نفی لا الہ, لا پہلے ہے, اور لا میں یہاں کیا لا ہے کہ سارے جو اللہ کی بغاوت کے مظہر جتنے بھی چیزیں ہیں ان سب کی نفی, اور پھر جو ہے لا الہ الا اللہ, الا اللہ کے بعد ہے, اور وہ یہ ہے کہ انابوا الی اللہ, اللہ کی طرف انابت, اس کی طرف رجوع. لہم البشرا, ان کے لیے تو بشارتیں ہی بشارتیں, خوشخبریاں. فبشر عبادی, تو میرے ان بندوں کو ابدی فوز و فلاح کی اور کامیابی کی خوشخبری سنا دیجیے. لیکن اللہ کے ایسے بندے بننے کے لیے پہلی شرط تاغوت کی بندگی چھوڑ کر صرف اللہ کی بندگی, اللہ کی طرف رجوع. اللہ کی بندگی کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا میرے ان بندوں کو یہ خوشخبری سنا دیے. ان کون سے وہ بندے؟ اللہ جی نے یستمعون القول, جو بہت ہی توجہ اور اہتمام کے ساتھ قول کو سنتے ہیں, سمجھتے ہیں. فیتبعون احسنہ, اور اس کی بہترین پہلوؤں کی پیروی کرتے ہیں. ایک لفظ پہ آپ شاید الجھے ہوں کہ قول کا میں نے ترجمہ نہیں کیا اور جان بوجھ کے نہیں کیا. اس لفظ قول کو پہچاننے کے لیے قرآن مجید کے اندر ہی القرآن یفسر بعضہ بعضا, اس قول کا مصداق کامل کیا چیز ہے؟ قرآن کہتا ہے سورۃ الطارق کے اندر انہ لقول فصل, بے شک یہ قرآن یہ فیصلہ کن قول ہے. وما ہوا بالہزل, یہ کوئی ہلکی بات, کوئی ہنسی مذاق, کوئی یابا گوئی نہیں ہے. اب اگر قول کی جگہ پر آپ رکھیے, کیونکہ میں نے آپ کو دلیل دی ہے قرآن سے کہ قول کا مصداق کامل اللہ کا یہ قرآن ہے, تو اللہ لیا یستمعون القرآن, وہ لوگ جو قرآن کو بہت توجہ کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ سنتے اور سمجھتے ہیں. کیوں؟ اللہ کا حکم یہی ہے. سورۃ الاعراف میں پڑھا کہ فائدہ قرئ القرآن, جب قرآن پڑھا جائے فاستمعوا له, تو اسے خوب توجہ اور اہتمام کے ساتھ سنو. وانصتوا, اور خاموش رہو, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو یہ جو بات ہے یہ بہت قابل توجہ ہے. جب تک اس کلام کو, اب میں ترجمے میں حالانکہ لفظی ترجمہ ہے, غور سے سننا, اللہ نے یستمعون القول, جو بہت غور سے قول کو سنتے ہیں. لیکن ترجمانی کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ محض سننا جس میں سمجھنا شامل نہیں ہے تو اس سے آپ کیا گین کرتے ہیں؟ بائی ڈیفالٹ بلٹ ان ہے کہ سننا اور سمجھنا, ورنہ آپ دونوں کانوں پر پورے ہاتھ بھی رکھ لیجیے اور اس سے بھی زیادہ توجہ کے ساتھ سنتے رہیے. اگلی بات جو اور آ رہی ہے کہ وہ سنتے اور سمجھتے ہی نہیں ہے. فیتبعون احسنہ, وہ اس کے انتہائی احسن پہلوؤں کی پیروی بھی کرتے ہیں. پیروی کے لیے تو جب تک سمجھا نہ جائے کہاں سے پیروی ہو سکتی. تو آگے تلاوت, تلاوت کا جو مفہوم آپ کو بار بار بتایا وہ بھی یہی بتایا, پیچھے پیچھے چلنا. پیروی کی بات تو انسان اول کو اللہ نے بتا کر بھیجی تھی حضرت آدم علیہ السلام کو, چوتھے رکوع میں ہی اللہ نے سورہ بقرہ میں کیا کہا تھا کہ فیما یاتی انکم منی ہدن, جب کبھی بھی آپ کے پاس آئے گی میری جانب سے کوئی ہدایت, فمن تبع ہدایا, تو جس کسی نے بھی میری ہدایت کی پیروی کی, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بشارت حاصل کرنے والے بندے نہ وہ ہدایت کو سنیں نہ سمجھیں, نہ اس کی پیروی کریں اور اس کے بغیر ہی بشارتیں حاصل ہوتی ہیں. دیز آر دا پری ریکوزٹس. آپ پہچانیے اللہ تعالیٰ ایک ہی بات کو کتنے پیرائے اور اسلوب میں ہمارے سامنے لا رہے ہیں. تو اس لحاظ سے میں نے سمجھتا کہ اب اس میں مزید مجھے وقت لگانے کی ضرورت ہے کہ آپ کو اس پر یہ بات واضح ہو کہ یہ جو ساری بشارتیں اللہ پاک نے بتائی ہیں, شرط لازم یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو تاغوت, خواہ وہ ہمارا نفس ہو, اور کبھی کبھی گھر والے تاغوت بن جاتے ہیں کہ آپ اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں, وہ کہتے نہیں یہ راستہ تو ہمیں منظور نہیں. اس لیے کہ اس کے نتیجے میں تو چپڑی اور دو کی بجائے ہو سکتا ہے ایک وقت بھی کے بھی جو ہے وہ اور ایک وقت کے فاقو کی نوبت آ جائے. اس میں بھی ساری جو ہینڈرنس ہیں ان کو جو ہے وہ ان کا انکار کرنا ہے, انابو اللہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. اور پھر فرمایا کہ میرے ان بندوں کو کچھ خبری سنا دیجئے جو میرے اس قول مبارک, اس قول فیصل, اس قرآن حکیم کو خوب توجہ اور اہتمام کے ساتھ سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, اس کی بہترین طریقے سے آسان ہوں کہ بہت سارے مفہوم بنائے گئے. ایک یہ ہے کہ اس قرآن میں کمزوروں کا خیال بھی رکھا گیا اور عظیمت کی باتیں بھی آئی ہیں, وہ اس کے عظیمت کے پہلوؤں کی پیروی کرتے ہیں. اور ایک مفہوم یہ ہے کہ یہ تو سارا ہی کلام احسن ہے, اس کی سارے کی جو ہے یہ احسن ہے, اس لیے پورے کی پیروی جو ہے وہ کرتے ہیں. اولئک الذین ھداہم اللہ, یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت سے نوازا ہے. اللہ کی ہدایت مجھے بتائیے, خود اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تک اس اللہ کی طرف سے جو ہدایت کا شاہدرہ ہے, جب تک اس کو توجہ سے سنو گے نہیں, پڑھو گے نہیں, سنو گے نہیں, سمجھو گے نہیں, اور اس کی اور پیروی نہیں کرو گے, اس وقت تک اللہ کی ہدایت نہیں حاصل ہو سکتی. اس لیے انہیں لوگوں کے لیے اللہ نے کہا ہے اولئک الذین ھداہم اللہ, یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت سے نوازا ہے. وہ اولئک ھم اولو الالباب, اور یہی لوگ ہیں جو کہ ہوش مند. تو ہوش مند, اس قرآن مجید کو سمجھے بغیر, سنے بغیر انسان ہوش مند بن سکتا ہے؟ خود قرآن پکار پکار کر رہا ہے, آیات آپ کے سامنے ہیں. آپ میں سے ماشاءاللہ بہت سارے صاحبان علم بیٹھے ہوئے یہاں پر ہیں, اس میں کوئی خدا نہ خاصتا کوئی بات زیر داستان کے لیے نہیں کہی جا رہی ہے. دیز آر دا گراؤنڈ ریالٹیز, انلیس انٹل ان کو ایڈمٹ کیا جائے, اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق جب تک نہیں ڈھالا جائے گا, یہ اللہ کی بشارتیں, خود اللہ کا کلام کر رہا ہے کہ ان کے مستحق بننے کے لیے ناگزیر. اس سے آپ کو آپ کی بات سمجھ میں آتی ہوگی کہ کیوں ہم آپ کو آپ کی مصروفیات میں سے نکال کر جو ہے بار بار دعوت دے رہے ہیں کہ نہیں جناب آئیے, آپ جو ہے یہ ساری زندگی گزار دی انہیں دھندوں کے اندر, اب کم از کم 9-10 مہینے اس کام میں بھی لگائیے تاکہ پتا چلے اللہ کی طرف سے جو بشارتیں حاصل کرنے والے بندے ہیں ان میں اللہ ہمیں بھی شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. افمن احق علیہ کلمۃ العذاب, بلا کیا وہ شخص جس پر عذاب کا فیصلہ چسپا ہو چکا ہے, ثابت ہو چکا ہے اس کی حد دھرمی اور درانات اور بد اعمالیوں کی وجہ سے, تو افانتا تنقذ من فی النار, تو کیا ایسے شخص کو آپ جو کہ آگ میں پہنچ چکا ہے آپ اس کو چھڑا سکتے ہیں؟ یعنی جو اپنے خود جس نے یہ چوائس سے یہ راستہ اختیار کیا ہے تو آپ اس کو کبھی بھی راہ راست پر نہیں لا سکتے ہیں. لیکن الذین اتقوا ربہم, لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا, اور تقوی اختیار کرنا یاد ہے آیت نمبر 16 میں کہا تھا یا عبادی فتقونی, اے میرے بندوں میرا تقوی اختیار کر لو, اور تقوی اختیار کرنے کے لیے ساری شرائط بتائیں, طاغوت کی بندگی چھوڑو, ایک اللہ کی طرف رجوع کرو, اس کی طرف سے جو قول فیصل بھیجا گیا یہ قرآن مجید, اس کو خوب توجہ کے ساتھ سنو سمجھو, اسے اپنی زندگیوں میں داخل کرو, اس کی پیروی کرو. ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے, ایسے لوگ ہی ہوش مند. اب یہ جو تقوا کے تقاضے پورے کرنے والے ہیں ان کے لیے کیا کچھ ہے؟ لیکن الذین اتقوا ربہم, لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوا اختیار کر لیا, لہم غرف من فوقہا غرف مبنیہ, ان کے لیے تو جنت کے بالا خانے, جن کے اوپر اور بالا خانے, جنت کے اسکائی اسکریپرز. اور بتایا گیا کہ اصل میں اس سے مراد منازل جنت, جنت کے درجات. اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ مبنیہ, یہ باقاعدہ آراستہ ہو پیراستہ فرنشڈ اپارٹمنٹ کتنا بھی اچھے سے اچھا ہو اگر فرنش نہیں ہے تو آرام کا باعث تو نہیں ہوگا. ساری کی ساری فرنشنگ بھی اللہ فرما رہا ہے کہ اس کے اندر اللہ کی طرف سے کی ہوئی ہوگی. تجری من تحتہا الانہار ان کے نیچے ندیاں جاری ہوں گی. وعد اللہ یہ کس کا وعدہ ہے؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ المیعاد پر اللہ کبھی بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے. الم ترى ان اللہ انزل من السماء ماء اور کیا آپ نے غور نہیں کیا دیکھا نہیں کہ اللہ ہی نازل فرماتا ہے آسمان سے پانی. فصلک ینابیع فی الارض اور پھر چلا دیتا ہے اسے چشمے بنا کر زمین کے اندر. ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانہ اور پھر وہ اس کے ذریعے سے اگاتا ہے کھیتی جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں. ثم یہید اور پھر وہ کھیتی خوب ابھرتی اپنی جوبن کو پہنچتی ہے. فتراہ مسفرا اور پھر تو دیکھتا ہے کہ وہ زرد پڑ جاتی ہے. ثم یجعلہ حطاما اور پھر اللہ تعالیٰ اسے چورا چورا کر دیتا ہے ریزہ ریزہ کر دیتا. ان فی ذلک لذکرٰ لأولی الالباب بے شک اس میں نصیحت اور یاد دہانی ہوش مندوں کے لیے. کیا نصیحت اور یاد دہانی کا پہلو ہے؟ ہیومن لائف سائیکل اور نباتاتی لائف سائیکل میں بڑی مشابہت. کھیتی جیسے زمین سے پیدا ہوتی ایسے ہی انسان کا بچہ بھی چھوٹا سا پیدا ہوتا. کھیتی جیسے بڑھ رہی ہوتی ہے کسان اسے دیکھ کر اس کا دل باغ باغ ہو رہا ہوتا ہے. ادھر انسان کا بچہ جیسے جیسے بڑھ رہا ہے ماں باپ کی امنگیں جوان ہو رہی ہیں. لیکن پھر کھیتی اپنے پورے جوبن کو پہنچتی ہے بچہ بھی جوانی کو پہنچ جاتا ہے. کھیتی اس کے بعد زرد پڑنا شروع ہوتی ہے یہ بچے کی بھی عمر ڈھلنی شروع ہوتی ہے. مڈل ایج کے بعد اب جو ہے وہ سرخی اور سفیدی جو ہے وہ زردی میں بدلنی شروع ہو جاتی ہے. آگا پر راشہ تابی ہونا شروع ہو جاتا ہے. کھیتی ایک اسٹیج پر پہنچ کر چورا چورا ہو جاتی ہے. یہ انسان بھی زمین کے اندر پہنچ جاتا ہے لیکن کھیتی تو وہاں پر اس کا مسئلہ ختم ہو گیا. انسان کے لیے اصل المیہ اس کے بعد شروع ہونا ہے. اس لیے کہ وفی الآخرت عذاب شدید و مغفرت من اللہ و رضوان. اصل مسئلہ تو آخرت کیا ہے جس میں یا تو بڑا کڑا اور شدید عذاب ہے یا اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا مندی. تو یہ معاملات جو ہے اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے یاد دہانی ہوش مندی نصیحت ہے ہوش مندوں کے لیے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام بھلا کیا وہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا. فہو علی نور من ربہ اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے نور ہدایت پر ہے, نور قرآن پر ہے, نور رسالت پر ہے. فرمایا کہ آپ اس کے بعد یہ ہے ایک رویہ اور دوسرا رویہ یہ تو ہے بہت ہی قابل قدر جو اللہ کو مطلوب رویہ اور دوسرا فرمایا فویل للخاشیہ. ویل جہنت جہنم کی وہ وادی جس سے جہنم خود پناہ مانگتی. تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے للخاشیہ قلوبہم من ذکر اللہ جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو چکے. اللہ کا سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ ان ہوا اللہ ذکر و قرآن مبین. یہ تو نہیں ہے مگر ذکر اور قرآن مبین. تو جو لوگ جن کے اندر اس قرآن کی ہدایت شرائط ہی نہیں کرتی ہے اب اس کے بارے میں ان کے دل سخت ہو چکے ہیں. جنہوں نے اپنے آپ کو اس سے محروم کر رکھا ہے تو فرمایا ان کے لیے تو ہلاکت. اولئک فی ضلال مبین اور یہی وہ لوگ ہیں جو کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. یہ قرآن بتاتے خود اس کی اللہ نے کئی جگہ پر مدح فرمائی. یہاں یہ اگلی آیت ویس میں دیکھی اللہ نے اس کے بارے میں کیا کہا. فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث اور اللہ نے نازل فرمائی ہے سب سے بہترین حدیث. لفظ حدیث پر آپ چونکے ہوں گے. ہمارے ہاں چونکہ حدیث کے لفظ کا استعمال عام طور پر ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث. حدیث کے لغوی معنی ہوتے ہیں بات کے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور حدیث اللہ یہ اللہ کی بات. اور ظاہر سی بات ہے اللہ کی بات سے اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ تو اللہ نزل احسن الحدیث اللہ نے سب سے بہترین کلام بہترین حدیث نازل فرمائی. اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ کتاباً یہ ایک کتاب ہے جس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی کتاب کہلانے کی مستحق نہیں ہے.
متشابہن، جس کے مضامین آپس میں ہم رنگ ہیں، ملتے جلتے ہیں. اس کی آیات میں بڑا گہرا ربط. آپ کو میں نے کتنے کراس ریفرنسز، ایک مضمون کتنے مختلف طریقوں سے مختلف جگہوں پر آ رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بات مشرق کی ہو گئی تو مغرب کی ہو گئی، ایک بات جو پہلے گئی ہے بعد میں اس کی کوئی تردید آ رہی ہو. نو ویئر یو کین ناٹ فائنڈ اینی کانٹرڈکشن ان دا ہول قرآن. اس کے مضامین ہم رنگ ہیں، ملتے جلتے ہیں. اس کے بعد مثانی، اور اس کی آیات دہرائی جاتی ہیں. کیوں دہرائی جاتی ہیں؟ دہرائی جانے کے اللہ تعالی کی طرف سے، ویسے تو کسی چیز کی ریپیٹیشن عام طور پر کلام کا عیب سمجھی جاتی ہے. آپ کوئی لیٹر لکھ رہے ہوں، کوئی اور جو ہے وہ نوٹ بنا رہے ہوں، اور اس میں کوئی لفظ دوسری دفعہ آئے تو آپ کہتے ہیں اس کی جگہ کوئی اور لفظ ہونا چاہیے، یہ تو ریپیٹیشن ہو رہی ہے. اللہ کے کلام میں ریپیٹیشن، اور اللہ اسے شفٹ کے طور پر اپنے کلام کی بتا رہا ہے. اس لیے کہ اللہ کی یہ شفقت ہے بندوں کے حق میں کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم از کم دو مرتبہ یا دو سے زیادہ مرتبہ دہرا کر ضرور آتے ہیں. تو ایمفسائز اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے، آپ کو پتا ہے کوئی بھی اچھا خطیب، کوئی بھی اچھا اوریٹر، وہ اپنی گفتگو جو ہے اس میں جن چیزوں کو فوکس کرنا ہوتا ہے ان کو ریپیٹ ضرور کرنا. تو اس اعتبار سے یہ دہرایا جانا، یہ بندوں کے حق میں شفقت. قرآن مجید ماشاءاللہ، یہ پوری اتنی بڑی کتاب، اس میں اگر ایک بات کا تذکرہ ایک دفعہ آیا، اور ہم جیسے جو بہت ہی جو ہے سستی سے اس کو پڑھنے والے ہیں، چھ مہینے تک اس کو دوبارہ اس بات کے بارے میں اندازہ پتہ ہی نہیں چلا. نہیں، تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اہم مضامین ریپیٹ ہوتے ہیں. اور پھر دہرانا، آپ اندازہ کیجیے خود سورہ فاتحہ کے بارے میں، سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ولقد آتیناک سبعا من المثانی، ہم بے شک ہم نے آپ کو سات عظیم دہرائی جانے والی آیات عطا فرمائی ہیں. والقرآن العظیم، جو اکثر سے قرآن عظیم ہے اپنے معنوی اعتبار سے، اس کے اندر اللہ نے کوزے میں دریا بند کر دیا ہے، پورے قرآن کے مضامین کا خلاصہ آپ کو اس میں مل جائے گا. تو آپ اندازہ تو کریں کتنی دفعہ، اور آج کل رمضان المبارک میں کتنی دفعہ دہراتے ہیں. تو یہ دہرایا جانا، یہ بھی بندوں کے حق میں شفقت. پھر اس کے اندر جو ہے یہ متقابل مضامین جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے، کہ ایک جگہ پر اگر ایک تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان الابرار لفی نعیم تو وان الفجار لفی جہنم، سائملٹینیس کنٹراسٹ بھی آپ کو ڈرا کیا ہوا یہاں پر ملے گا. بہرحال یہ سارے اس کی، یہ تو ہو گیا اس کی جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے علمی اعتبار سے پہلو رکھے ہیں، عملی اعتبار سے اس کا لوگوں کے اوپر جو واقعہ اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں ان کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے. فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو لوگ اپنے رب کی خشیت رکھنے والے ہیں، جو رب سے ڈرنے والے ہیں، ان پر تو اس کلام کا یہ اثر ہوتا ہے کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی جلدیں کانپ اٹھتی ہیں. ہاں بلکہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور پھر ان کے جسم، ان کی جلدیں اور ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کی یاد کا سب سے بڑا ذریعہ یہ اللہ کا کلام. لیکن یہ سب کچھ کس کے اوپر ہوگا؟ دیکھیے اللہ کے کلام میں جو بات آ رہی ہے اس کا ایک لاجیکل لنک ہے جو اس سے پہلے بات آ چکی. اللہ نے کہا تھا کہ یہ ساری بشارتیں ان کے لیے ہیں جو اللہ دینا یستمعون القول، جو اس کلام کو خوب توجہ اور اہتمام کے ساتھ سننے اور سمجھنے والے ہیں. فیتبعون احسنا، اور اس کے احسن پہلو کی پیروی کرنے والے. ان کے لیے تو معاملہ یہ ہے کہ جب ان کے سامنے یہ کلام پڑھا جاتا ہے تو ان کے تو دل بھی اور جسم بھی اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں. اس لیے کہ یہ مضمون سورہ انفال کے اندر بھی آ چکا کہ انما المؤمنون، دوسری آیت سے شروع ہو گیا، بے شک حقیقی ایمان والے تو وہ ہیں. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب ان پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل لرز اٹھتے ہیں. واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اور جب ان پر اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے وہ ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے.
ٹائم اینڈ اگین قرآن از فوکسنگ ایمفسائزنگ کہ جب تک اس کو سمجھو گے نہیں, جب تک اس کو اپنی زندگیوں میں جاری ساری نہیں کرو گے, اس کے یہ اثرات یہ برکات نہ دنیا میں نہ آخرت میں تمہیں حاصل نہیں ہو سکتے. ذالک ھدی اللہ, اور یہی اللہ کی ہدایت ہے. یہدی بہی من یشاء, اللہ اس کے ذریعے سے ہدایت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے, جو اس قرآن کے سوا کسی اور جگہ سے ہدایت کو تلاش کرے گا اللہ اسے گمراہ کر کے رکھ دے. اور آج ہماری بدقسمتی المیہ یہی ہے, ہم دنیا جہان کے فلسفے پڑھتے ہیں, ہماری یونیورسٹیز کے اندر بڑی بڑی چیئرز ہیں سب کچھ پڑھنے پڑھانے کے لیے, لیکن جو سب سے بڑا اللہ کا ہدایت نامہ اس کو پڑھنے پڑھانے میں کتنا فوکس ہے, کتنا وقت, کتنی صلاحیتیں, ہر شخص اپنے اندر جان کے دیکھے کہ ہم نے کیا لگایا اس کے لیے. یہ ہے اللہ کی ہدایت. یہدی بہی من یشاء, اللہ اس کے ذریعے سے ہدایت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے. اور اس کا یہ مفہوم بھی ہے کہ اگر کسی پر اس ہدایت کا اثر نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے اس کا دل پتھر ہو چکا ہے, اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ بند ہو چکا ہے. وَمَن يُضْلِلْ, اور وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ, اور جسے اللہ گمراہ ہونے دے, جو گمراہی کا مستحق ہو چکا ہو اللہ اس کی گمراہی پر مہر تصدیق سخت فرما دے, فَمَا لَهُ مِنْ هَاد, تو پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, بھلا کیا وہ شخص جو یعنی جو اس ہدایت سے محروم ہے, ہدایت سے محرومی کی حالت میں زندگی گزاری تو آخرت میں کیا ہوگا, جس برے انجام سے گزرے گا. فرمایا بھلا کیا وہ شخص جو اپنے چہرے سے برے عذاب کو ہٹاتا ہے قیامت کے دن, یعنی چہرے پر ڈائریکٹلی. عام طور پر تو انسان کے اوپر کوئی چیز تکلیف آئے تو ہاتھ سے اس کو روکتا ہے, لیکن ہاتھ تو پہلے ہی بندے ہوئے ہیں مجرموں کے, اب ڈائریکٹلی چہرے ہٹ ہو رہے ہیں, تو ان کا معاملہ جو ہے سوچئے کہ کیا ہوگا. وکیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون, اور کہا جائے گا ظالموں سے کہ چکھو مزہ اس کا جو تم کسب کیا کرتے تھے, کمائیاں کرتے تھے. کذب الذین من قبلہم, جو ٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے ہوئے, فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون, تو ان پر آ پڑا عذاب ایسی جگہ سے جہاں سے انہیں شعور تک احساس تک نہیں تھا. فاذاقہم اللہ الخزی فی الحیات الدنیا, پس اللہ نے سکھائی انہیں دنیا کی زندگی کی ذلت, لیکن معاملہ یہی تھوڑی ختم ہو گیا. والا عذاب الآخرت اکبر, آخرت کا عذاب کہیں بڑھ کر بڑا ہے. لو کانو یعلمون, کاش کہ یہ لوگ اس بات کو جان لیں, انہیں سمجھ آ جائے, پتہ چل جائے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, اور ہم نے تو بیان کر دیا اس قرآن مجید کے اندر لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال, لعلہم یتذکرون, تاکہ وہ نصیحت پکڑیں, ہر قسم کا پیرائے اسلوب, حکمت, موعظت, تمثیل کے انداز میں, واقعات کے انداز میں, ہر پہلو سے ہم نے جو ہے لوگوں کو سمجھا دیا. یہ بھی بندوں کے حق میں اللہ کی شکر, لعلہم یتذکرون, تاکہ وہ تذکر حاصل کریں, یاد دہانی. یہ قرآن کس زبان میں نازل ہوا؟ قرآن عربیہ, یہ قرآن ہے عربی زبان میں. غیر ذی عوج, جس میں کوئی ٹیڑ نہیں ہے, کوئی ایک پیس نہیں ہے, اس لیے کہ اس کے اندر یہ انتہائی فصیح اور بلیغ زبان, سادہ دل پذیر اسلوب, دلوں کے اندر اتر جانے والا, کسی قسم کا کوئی گنجلک نہیں ہے, کوئی بھول بھلیاں نہیں ہے. لعلہم یتقون, تاکہ یہ لوگ بچ جائیں, دنیا میں افراط و تفریط کے دھکوں سے بچ جائیں, آخرت میں جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائیں. اللہ تو کہہ رہا کہ میں نے یہ قرآن عربی میں اس لیے نازل کیا, تو کیا عربی کو سیکھے بغیر ہی قرآن کی یہ ساری برکات اور ثمرات حاصل ہو جائیں گی؟ ادھر کہہ رہا ہے توجہ سے سنو اور سمجھو اور اس کی پیروی کرو. نماز میں جب قرآن پڑھا جا رہا ہے, کون سا ترجمہ, کون سی تفسیر لے کر کھڑے ہوں گے وہاں پر اس کو سمجھنے کے لیے؟ تو ڈائریکٹلی, ڈائریکٹ ڈائلاگ, بندے کو پتا ہو کہ میں اپنے پروردگار کے ساتھ کیا مناجات کیا راز و نیاز کر رہا ہوں, اس کے کیا احکامات ہیں اور کیا فرامین ہیں جن کو پڑھ رہا ہوں, ڈوز اینڈ ڈو ناٹ. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کیا ضرورت اور اہمیت ہے جس کی طرف میں پہلے بھی توجہ دلا چکا ہوں, دوبارہ توجہ دلا رہا ہوں کہ اس پروسیس سے گزرنے کی ایک کریش پروگرام ہے جس کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ انیبل کریں لوگوں کو کہ وہ بھی اپنی آنکھوں سے یہ جو کسی طرح کچھ قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے اپنے آپ کو اس قابل کر سکیں کہ وہ اس کے نہ صرف اس کے ثمرات اور برکات سے خود فائدہ اٹھائیں. اتنی انسانیت, 15 کروڑ عوام کا یہ ملک, کتنے لوگ ہیں جو خود اس سے فائدہ اٹھانے والے اور دوسروں کو اس کا فیض پہنچانے والے ہیں. اس لیے کہ جس کو دیکھیے, جب تک اس کو وقت کی اعلیٰ ترین علمی سطح پر پیش نہیں کیا جائے گا, جب تک اس کو لوگوں کی اس جو ہے ووکیبلری اور زبان میں جو ہے پیش نہیں کیا جائے گا جس میں لوگ سمجھتے ہیں, مشکل جو ہے وہ اصطلاحات اور زمانہ قدیم کی باتیں وہ آج کے لوگوں کی سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں. اس کو تو آج کے محاورے میں, آج کی ایڈیم میں اور آج کے حوالے ضرور میں, اس لیے کہ یہ قرآن تو آپ نے اللہ کی مہربانی سے آپ گواہ ہیں اس بات کے, آج 23ویں رات چل رہی ہے, یہ قرآن آپ سے گفتگو کرتا ہے, یہ آپ کے حالات پر ڈائریکٹ کمنٹری کرتا ہے, یہ بتاتا ہے کہ کیوں اس نوبت کو پہنچے. جب تک اس طرح سے یہ لوگوں کے سامنے نہیں آئے گا, اس کے اثرات اور برکات اس سے پوری طور پر فائدہ نہیں اٹھائے جا سکتے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے تو قرآن نازل فرمایا کہ ایسی عربی زبان میں, غیر عزی بدن, جس میں کوئی تیر نہیں کوئی کدی نہیں, لعلہم یتقون, تاکہ یہ لوگ بچ سکیں. ضرب اللہ مثلا رجلا, اور اللہ نے مثال بیان فرمائی ایک شخص کی, ایک غلام کی, فیہ شرکا, جس کے کئی آقا, ایک ایسا نوکر جس کے کئی مالک, اور مالک بھی کیسے متشاکسون, آپس میں بڑے بد اخلاق اور جھگڑالو, ایک کہتا ہے میری بات پہلے مانو, دوسرا کہتا ہے میری پہلے بات مانو. ورجلن سلمن لرجل, اور ایک شخص ہے جو صرف ایک ہی آقا کا بندہ ہے. حالیہ سب یعنی مسئلہ, کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں مثال کے اعتبار سے؟ تو خود سوچ لو, ایک اللہ کی بندگی, اور ورنہ یہ قدم قدم پر جو ہے ہر ایک کو خدا بنانا پڑے گا. یہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. الحمدللہ, سارا شکر و ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اتنے اعلیٰ مضامین اتنی سادہ مثال سے واضح فرما دی. بل اکثرہم لا یعلمون, لیکن لوگوں کی اکثریت کا حال یہ ہے جانتے ہی نہیں ہے کہ پروردگار نے ان کے لیے کیا کیا نعمت اس قرآن کے اندر کس کس طرح اسلوب کے اندر میں واضح کی ہوئی, جانتے نہیں. انک میتم وانہم میتون, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون, اور پھر بے شک قیامت کے دن تم روز اپنے پروردگار کے ہاں آپس میں جھگڑو گے. نبی اور رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے کہ اللہ, میں نے تو تیرا پیغام پہنچا دیا تھا, یہ مان کے نہیں دیے. اور جہنمیوں کا آپس میں جھگڑا ہوگا جو ہم پڑھ چکے ہیں, کہ وہ ایک دوسرے کو لعنت ملامت کریں گے کہ تم نے ہمیں برے راستے پر لگایا. بہرحال یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ تم, کہ میں نے تو اپنا فرض پورا کیا, تم اپنے اعمال کی وجہ سے اس انجام کو پہنچے ہو. یہاں میرا خیال ہے کہ ہم وقفہ کر کے 8 رکعت کرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوى للکافرین, صدق اللہ العظیم. سورۃ الزمر کی آیت نمبر 32 فرمایا, فمن اظلم ممن کذب علی اللہ, اس سے بڑھ کر ظالم کون جس نے اللہ پر جھوٹ بولا ہو, وہ کذب بالصدق اذ جاءہ، اور اس نے جھٹلایا ہو سب سے زیادہ سچی بات کو جبکہ وہ اس کے پاس آ چکی ہو. یہاں پر جس نے جھوٹ بولا، مراد کسی کو اللہ نے نبی نہیں بنایا اور وہ نبوت کا دعوے دار ہو، یا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، تو یہ فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے. اور دوسری چیز وکذب بالصدق اذ جاء، اس نے جھٹلایا ہو سچی بات کو جبکہ اس کے پاس آ چکی ہو. اور سب سے سچی بات اللہ کا یہ کلام، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے علیس فی جہنم مثوا للکافرین، ایسے منکروں اور ناشکروں کے لیے کیا ان کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے. والذی جاء بالصدق، اور جو لائے سچی بات، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس قرآن کو لے کر آئے، وصدق بہ، اور جس کسی نے بھی اس کی تصدیق کی، اس کو مصداق کامل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن آئندہ بھی جو شخص بھی اس کی تصدیق کرنے والا ہے، فرمایا اولئک هم المتقون، وہی لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں متقی ہیں. اس لیے کہ یہ کتاب آئی ہی اس لیے ہے کہ لوگوں کے اندر تقویٰ پیدا کرے. جو بھی دل کی گہرائیوں سے اس کی تصدیق کرتا ہے، اس کے پیغام کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو وہی لوگ ہیں جو تقویٰ اختیار کرنے والے ہیں. لہم ما یشاؤون عند ربہم، اور ان کے لیے وہ سب کچھ ہے ان کے پروردگار جو پروردگار کے ہاں جو کچھ وہ چاہیں گے. ذالک جزاء المحسنین، اور یہی صلہ ہے، بدلہ ہے، بہت خوبصورتی کے ساتھ اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنے والوں کا. لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ اللہ دور کر دے ان سے جو کوئی ان کی چھوٹی موٹی برائیاں تھی، جو برے عمل ان سے ہو گئے تھے. وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تاکہ اللہ انہیں اجر دے، جزا دے ان کے بہترین اعمال کی مناسبت سے جو وہ کیا کرتے تھے. یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے، ورنہ سارے عمل بندے کے ایک جیسے تو نہیں ہوتے. لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ جزا دیتے وقت انہیں ان کے بہترین اعمال کی مناسبت سے جزا سے اللہ نوازے. علیہ اللہ بکافن عبدہ، اور کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تو کافی ہے، لیکن عبدہو، جو اس کا بندہ ہو. اس کے مصداق کامل تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو بھی اللہ پر دل کی گہرائیوں سے ایمان رکھتا ہو، اس کے احکام کو مانتا ہو، نفس کا بندہ نہ ہو، ہوا و حرص کا بندہ نہ ہو، درہم و دینار کا بندہ نہ ہو، اور معاشرے کے رسم و رواج کا بندہ نہ ہو، بلکہ صرف اللہ کا بندہ ہو، تو اس کے لیے اللہ کافی ہے. اس کے سارے کاموں کے لیے اللہ جو ہے وہ کافی. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور وہ ڈراتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان ہستیوں سے جو اللہ کے سوا ہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ، اور جسے اللہ گمراہ ہونے دے تو پھر اسے کوئی راہ ہدایت پر لانے والا نہیں ہے. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جسے اللہ ہدایت سے نوازے. اللہ ہدایت سے کسے نوازتا ہے؟ یہ مضمون ہم پڑھ چکے کہ یہدی الیہ من اناب، اللہ ہدایت دیتا ہے اسے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. فما لہ من مضل، تو اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے. الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، اور کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ اللہ ایسا نہیں ہے جو پوری طرح سے غالب اور انتقام لینے والا ہے؟ جو اس کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں ان سے وہ خود پوری طرح سے نپٹ سکتا ہے. وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ لازمًا یہ کہیں گے کہ اللہ نہیں. قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان سے کہیے کہ ذرا غور تک کرو، دیکھو تو صحیح، جن ہستیوں کو بھی تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضرٍ، اگر اللہ ارادہ کرے مجھے کسی تکلیف دینے کا، حل ہن کاشفات ضروری، تو کیا یہ سارے جتنے معبودان باطل ہیں اللہ کے سوا جتنی ہستیاں ہیں، یہ اس بات ہٹا سکتی ہیں اس کی تکلیف کو؟ او ارادنی برحمتن، یا وہ ارادہ فرمائے مجھ پر رحمت کا، حل ہن ممسکات رحمت ہی، تو یہ ساری جو غیر اللہ کی ہستیاں ہیں یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ، فرما دیجئے کہ میرے لیے تو اللہ کافی ہے. علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر توکل اعتماد اور بھروسہ کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو. توکل کے بارے میں ہم یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ توکل کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جائے. توکل یہ ہے کہ اسباب کو بھرپور طریقے سے اختیار کرے لیکن نتیجے کی توقع مسبب الاسباب سے رکھے. اللہ کے رسول یعنی اس میں انسان کا وہ معاملہ کہ اسے اپنے اسباب و وسائل پر نہیں اعتماد ہونا چاہیے بلکہ اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ وہ سب انسانوں سے زیادہ طاقتور ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ پر توکل کرے, اور جو شخص یہ چاہے کہ وہ سب انسانوں سے زیادہ بڑھ کر غنی ہو تو اسے چاہیے کہ اس پر زیادہ بھروسہ کرے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے بنسبت اس کے جو اس کے اپنے ہاتھ میں ہے, اور جو شخص یہ چاہے کہ وہ سب سے زیادہ عزت والا ہو اسے چاہیے کہ وہ اللہ عز و جل سے ڈرے. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم, ان سے کہیے کہ میری قوم کے لوگوں تم اپنی جگہ پر عمل کیے جاؤ, انی عامل میں بھی عمل کر رہا ہوں, فسوف تعلمون تو ان قریب تم جان لو گے انجام کو, کہ میں یہ آتی ہے عذاب یخزی, کس پر آتا ہے وہ عذاب جو اسے ذلیل و رسوا کر کے رکھ لے گا, ویحل علیہ عذاب مقیم, اور کس پر اترتا ہے نازل ہوتا ہے وہ ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والا عذاب. انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق, اور بے شک ہم نے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایک کتاب نازل فرمائی ہے لوگوں کے لیے بالکل برحق سچی, حق و باطل کو واضح کر دینے والی. فمن اهتدى فلنفسه, تو جس کسی نے بھی ہدایت کو پا لیا, دیکھیے پہلے ذکر آ رہا کتاب کا پھر ہدایت کا, یعنی کتاب کے لیے ذریعہ کیا ہے ہدایت, جس نے کتاب کو کی پیروی کر کے ہدایت کا راستہ اختیار کر لیا تو اپنی جان کے بھلے کے لیے, وہ اللہ پر کوئی احسان نہیں کرتا ہے, جیسے اللہ نے کہا وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, جو کہ شکر ادا کرتا ہے اپنی جان کے بھلے کے لیے, تو جو ہدایت کے راستے پر آتا ہے اسے قبول کرتا ہے وہ بھی اپنی جان کے بھلے کے لیے. وَمَنْ ضَلَّ, اور جو گمراہ رہا, فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا, تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر پڑے گا, وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلَ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر کوئی ذمہ دار یا داروغہ نہیں. اللہ يتوفى الأنفس حين موتها, اللہ ہی وفات دیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت. ہم کہتے رہتے ہیں نا کہ فلاں چیز نے فلاں سبب فلاں حادثہ, لیکن یہ سب کچھ الٹپ نہیں ہو جاتا ہے بلکہ اصلا اللہ کا حکم ہوتا ہے, اسی کے نتیجے میں موت آتی ہے. واللتی لم تمت فی منامیہا, اور جن جو وہ جانے جو مرتی نہیں ہے انہیں اللہ وفات دیتا ہے نیند کی حالت میں. نیند کو موت کی بہن کہا گیا اس لیے کہ نیند کی حالت میں انسان کا شعور سلب ہو جاتا ہے, موت کی حالت میں اس کا شعور بھی اور اس کی جان بھی, یہ دونوں چلی جاتی ہیں. تو اس لحاظ سے جو جن پر ابھی موت نہیں آتی ہے, جو نہیں مرتی, انہیں نیند کی حالت میں بھی اللہ کے قبضے میں ہی ہوتی ہیں وہ جانے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ, تو وہ روک لیتا ہے اس کو جس کے لیے فیصلہ فرما دیتا ہے موت کا. اچھے بھلے سوئے تھے, صبح دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں, جواب نہیں آ رہا, دروازہ توڑ کر اندر گئے تو پتا چلا کہ وہ تو 3 گھنٹے ہو چکے اللہ کو پیارے ہو چکے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى, اور وہ بھیج دیتا ہے دوسری جانوں کو ایک وقت متعینہ تک کے لیے, یعنی یہ دوبارہ جو نیند کے بعد اٹھنا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسا موت کے بعد اٹھنا ہے. اور آپ اگر غور کریں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی الفاظ پر کہ سوتے وقت کی دعا کیا ہے, اللہم بسمی کا اموت و احیا, اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مر رہا ہوں. کبھی ہم نے یہ پڑھتے ہوئے سوچا بھی ہے کہ ہم پر اب اگر اللہ چاہے گا تو اس میں نصیب ہوگا, اس لیے کہا کہ تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ زندہ ہوں گا اٹھوں گا. اور صبح جب اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اٹھنا نصیب فرمائے تو اس وقت زبان پر یہ ترانہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا کہ الحمدللہ الذی احیانی, ساری تعریف اور سارا شکر صلی اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے زندگی عطا فرمائی, بعد ما اماتنی, اس کے بعد کہ وہ مجھ پر موت تعریف فرما چکا تھا, وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, اور اسی کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا. ایک دن زندگی کا اور نصیب ہوا, یہ اس کا کرم اور احسان ہے, ورنہ رات میں جہاں شعور گیا تھا وہیں جان بھی لے اپنے پاس ہی رکھ لیتا, ہم کیا کر لیں. تو یہ دیکھیے, یہ ریمائنڈر, اگر یہ انسان, میں پھر عرض کروں گا کہ ہمارا چونکہ اکثر و بیشتر معمولات ہمارے ایسے ہیں کہ ہم رات میں بھی آخری وقت تک پتہ نہیں کیا کچھ کیا گفتگو کرتے اور کن چیزوں میں مشغول, آخری وقت میں بھی یہ یاد دہانی حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی کہ کم از کم یہ تو آدمی کر کے سن. اور صبح جب وہ دوبارہ اٹھے گا اسے احساس ہو کہ جناب یہ اس کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ایک دن زندگی کی مہلت میں اور عطا فرمایا ہے, اور پھر یاد دہانی بھی رہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا ہوں, بالآخر بہرحال اللہ کے پاس جانا ہے. ان نفیس ذالک الآیات لقوم یتفکرون, بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. اب جناب سفارشی اور شفاعتی, ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء, کیا انہوں نے اللہ کے سوا کچھ سفارشی بنا لیے, یعنی اپنے طور پر فرض کر لیا ہے کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو اللہ کے ہاں بڑی زوراور ہیں اور ان کی سفارش چل نہیں سکے. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو سورہ آیت الکرسی میں کہہ چکا ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے. سفارش ہے لیکن اس کی اجازت سے, اور اس کی بارگاہ میں سفارش سے بڑی دور کی بات ہے. قرآن تو کہتا ہے لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن, تو کلام بھی نہیں کر سکیں گے سوائے اس کی جسے رحمان اجازت دے. فقال صوابا, اور بات کہے گا بالکل ٹھیک ٹھیک صاف سچی. تو اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے اپنے طور پہ یہ سب گھڑ لیا. قل اولو کانوا لا یملکون شیئا, ان سے کہیے اگر سے وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں, ولا یعقلون, اور نہ ہی وہ یہ خود یہ سمجھتے ہوں کہ انہیں کوئی ایسا اختیار ہے, تم پھر بھی ان کو زبردستی ایسے سفارشی اور شفاعتی بنائے بیٹھے ہو. کس کا اصل اختیار ہے سفارش کا؟ فرمایا قل للہ شفاعت جمیعہ, فرما دیجئے کہ کل کی کل شفاعت اور سفارش وہ تو اللہ کے لیے. یہ مضمون بھی شاید آپ نے سے بہت ساروں کے سامنے پہلی مرتبہ آیا ہو. اصل اختیار سفارش اور شفاعت کا کس کا ہے؟ اللہ کا. کیوں؟ جب ہر چیز کا جاننے والا وہ ہے, بندوں کی پرفارمنس کے بارے میں سب سے زیادہ آگاہ وہ ہے, تو کون ہے جو یہ جا کر کہہ سکے کہ اللہ آپ کو نہیں پتا مجھے پتا ہے, یہ بندہ ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیجیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہر قسم کی جو ہے یہ تصور جو جھوٹی سفارش کا اس کی نفی کے اس طرح سے کہہ کر دی کہ اصل اختیار و اقتدار, اصل فیصلہ کہ کس کو بخشنا ہے اور کس کو عذاب سے دوچار کرنا ہے. بار بار قرآن کہتا ہے کہ یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء, وہ جسے چاہے مغفرت سے نوازے اور جسے چاہے عذاب دے. جب فیصلہ اس کا ہے تو اللہ کو جا کے کون پڑھا سکتا ہے, بتا سکتا ہے, یا کون اللہ پر اثر انداز ہو سکتا ہے اللہ کے فیصلے پر؟ ہاں صفات اور سفارش ہے, برحق ہے, دو شرطوں کے ساتھ. یہ ہم نے یہ مضمون قرآن مجید میں آلریڈی پڑھ لیا ہے. ایک وہ جسے اللہ اجازت دے وہ سفارش کر سکتا ہے, لیکن وہ بھی اپنی مرضی کی سفارش نہیں کر سکتا, جس کے حق میں اللہ اجازت دے کہ ہاں اس کے لیے آپ پھر آپ کہہ سکتے ہیں جی صفات اور سفارش کا مقصد کیا, جب فیصلہ تو اصل اللہ کا ہی ہے. اصل میں اس کو کسی سمجھانے والے نے بڑی خوبصورت مثال سے سمجھایا. اس نے کہا کہ دیکھیے آپ کو کسی جگہ پہ چیف گیسٹ بنایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ پرائز سارے آپ نے بانٹنے ہیں. تو یہ مغفرت اصل میں اللہ کا فیصلہ ہے, مغفرت کا پرائز اصل میں اللہ کا ہے, لیکن وہاں پر وہ چیف گیسٹ اپنے طور پر یہ کہتا ہے کہ اچھا ان لوگوں نے بھی بہت اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا تھا, انہوں نے ان کی بڑی خدمات ہیں, تو میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں میرے لیے یہ اعزاز اور اکرام تو ہے ہی, وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ کچھ لوگوں کو انعام میری طرف سے آپ دے دیجیے. تو ان کے مرتبے اور مقام کو ظاہر کرنے کے لیے, انبیاء اور رسل کے مرتبے اور مقام کو ظاہر کرنے کے لیے, اولیاء اللہ کے مرتبے اور مقام کو ظاہر کرنے کے لیے, اللہ یہ کہے گا کہ فیصلہ میرا ہے کہ میں نے اس کو معاف کرنا ہے, آپ کو اجازت ہے آپ ان کے بارے میں شفاعت اور سفارش کر سکتے ہیں. یہ ہے اس کا صحیح تصور. اسی لیے یہ مقام بہت اہم ہے. پورے قرآن مجید میں آپ کو کسی اور جگہ یہ نہیں بات آئے گی کہ سفارش سے شفاعت کا اصل اختیار اللہ کا ہے. کل للہ شفاعت جمیع, کہہ دیجئے کل کی کل شفاعت اور سفارش وہ تو صرف اللہ کے لیے ہے. کیوں؟ لہو ملک السماوات والارض, اس لیے کہ اسی کا جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے. جب ہر چیز کا مختار مطلق وہ ہے تو کیسے ممکن ہے کہ شفاعت اور سفارش اس کا اختیار وہ کسی اور کو دے دیتا؟ وہ تو اپنے اختیار میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہی نہیں ہے. یہ مضمون بھی ہم بار بار پڑھائے. بلم یکن لہو شریک فی الملک بلم یکن لہو ولی من الذل, جب وہ اپنے اختیار میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تو یہ اختیار جب اس کا ہے تو اس کی سویٹ ول سے, اس کی پرمیشن سے بولے شفاعت ہوگی, اور جس کے حق میں وہ کہے گا اس کے حق میں ہوگی. وہی سما الہی تر جاؤں, پھر تم سب کے سب اسی کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ. یہ بھی اللہ کا لاکھ لاکھ احسان, اس کا کرم ہے کہ دیکھیے اتنا دقیق مضمون اللہ پاک نے اتنے سادہ, یعنی کہ ہر آدمی آسانی سے سمجھ سکتا ہے, کہ بھائی اصل جھگڑا یہ ہے کہ جب اللہ کی بجائے یہ اختیار ہم کسی اور کو سونپنا شروع کر دیتے ہیں تب یہ شروع ہو جاتا ہے کہ وہ کس کے لیے کر سکے کس کے لیے نہیں ہے. جب اختیار اللہ کا ہے تو پھر تو اللہ جسے اجازت دے اور جسے بخشنا چاہے گا اسی کے لیے وہ بول سکے. اچھا ویزا ذکر اللہ وحدہ, اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, یہ بھی مضمون بہت قابل توجہ. ویزا ذکر اللہ وحدہ حسم عزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرت, تو وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں ان کے دل تو بڑے ہی ناخوش ہونے لگتے ہیں کہ بھئی ایک اللہ کی بات, اس لیے کہ آخرت کا اگر اصل تصور یہ ہے جیسا کہ آج ہم انشاءاللہ آج یا کل مضمون آ جائے گا سورہ مومن میں کہ لمن الملک اليوم, آخرت وہ ہے کہ آج کے دن کس کا اختیار ہے. للہ الواحد القہار, اگر اکیلے اللہ کا ہے تو پھر جن پر ہم تکیہ کیے بیٹھے ہیں ان کا کیا بنے گا اور اس کے بغیر ہمارا کیا بنے گا. اس لیے اکیلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل قبض ہونے لگ پڑتے ہیں, بہتوں کو تنگی محسوس ہوتی ہے, بڑے بے چین ہوتے ہیں. ویزا ذکر اللہ جی نے من دونی ہی, اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان ہستیوں کا جو اللہ کے سوا ہیں کہ ہاں بھائی ان کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ہے, حصہ ہوں یہ سب سروں, بڑے خوش ہو جاتے ہیں, شاداب و فرح ہو جاتے ہیں. اس سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو تفاسیر میں لکھا ہوا ہے. علامہ آلوسی جو خود بہت بڑے مفسر رحمت اللہ علیہ اور تفسیر روح المعانی اس کے مصنف, انہوں نے اپنا ذاتی واقعہ لکھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے انہوں نے دیکھا کسی مصیبت زدہ شخص کو کہ وہ اپنی اس تکلیف میں مدد کے لیے غیر اللہ کو پکار رہا تھا. تو علامہ نے اسے توجہ دلائی کہ دیکھو اللہ نے تو کہا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو فرما دیجئے کہ میں قریبی ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعاني, اور ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی مجھے پکارے. جب معاملہ یہ ہے تو تم غیر اللہ کو کیوں پکار رہے ہو؟ تم ایسا کرو کہ اللہ سے مانگو براہ راست, وہ تمہیں عطا فرمائے گا, تمہاری مشکل دور کر دے گا. تو فوراً جو ہے وہ شخص جو ہے ناراض ہو گیا اور اس نے علامہ آلوسی کو کہا کہ تم تو منکر اولیاء, یہ یعنی آپ ایک مفسر جو خود اپنا واقعہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ توجہ دلائی جائے کہ بھائی اللہ نے خود کہا ہے مجھ سے براہ راست مانگو, میں تمہاری دعا سنوں گا, تمہاری مشکل کا حل کروں گا, تو تمہیں جو ہے کیوں جو ہے اللہ کی سوائے اور ہستیوں کو کیوں بیچ میں جو ہے خام خواہ لاتے ہو؟ تو اس پر وہ کہتے ہیں آپ تو منکر اولیاء. یہ میں نے آپ کو اسی لیے سنا دیا کہ قرآن بھی یہ تبصرہ کر رہا ہے اور یہ فی الواقع عالم واقعہ میں کیسے یہ ہو سکتا ہے. آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں کو اس قسم کے حالات کا واقعہ پیش آیا. قل اللہم فاطر السماوات والارض, فرما دیجئے کہ اے اللہ پیدا فرمانے والے آسمانوں اور زمین کے, عالم الغیب والشہادہ جاننے والے ہر چھپی اور کھلی چیز کے, انت تحکم بین عبادک, بے شک تو ہی فیصلہ فرمائے گا اپنے بندوں کے درمیان, فی ما کانوا فیہ یختلفون, ان باتوں کے بارے میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا, یہ مضمون اس سے پہلے بھی بار بار آ چکا ہے, کہ اگر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا کفر کا شرک کا فسق و فجور کا اللہ کی نافرمانیوں کا اگر انہیں میسر ہو ما فی الارض جمیع جو کچھ ہے زمین میں سارا کا سارا اور صرف اتنا ہی وہ مثلہ ماہ اس کے جتنا اور بھی پہلے تو زمین پہ سوچئے کتنا کچھ ہے اور اتنا اور بھی آ جائے لفت بھی من سوء العذاب یوم القیامہ اور وہ اسے فدیے میں دے کر بچنا چاہیں اس برے عذاب سے قیامت کے دن نہیں چھوٹ سکتے. اندازہ کیجئے اس دنیا میں جو بھی تھوڑا بہت اللہ نے دیا ہوا ہے وہی اللہ کے راستے میں اپنی خوشی خوشی لگا دو تو اللہ اسے 700 گنا بلکہ اس سے زیادہ بھی بڑھاتا ہے. اور وہی چیز انسان کے لیے اگر وہ اپنی جان بھی لگا دے مال بھی لگا دے اس کی نجات کا ذریعہ ہے. لیکن آخرت میں جا کر ساری دنیا کے برابر دولت مال و دولت اور چیزیں اور اتنا اور بھی دے کر اس برے عذاب سے چھوٹنا چاہیں نہیں چھوٹ سکتے. وبدا لہم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون اور ظاہر ہو جائے گا ان پر اللہ کی طرف سے وہ عذاب جس کا انہیں خیال اور وہم و گمان تک نہیں تھا. وبدا لہم سیئات ما کسبوا اور ظاہر ہو جائیں گی ان پر وہ برائیاں وہ عمل وہ کسب جو کیا کرتے تھے. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون اور آ پڑے گا ان پر وہ عذاب جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے دعانا تو اس وقت تو ہمیں ہی پکارنے لگتا ہے. ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا اور پھر جب ہم عنایت فرما دیتے ہیں اسے نعمت اپنی جناب سے قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ تو کہتا ہے کہ بے شک یہ تو مجھے دی گئی ہے میرے علم کی وجہ سے. یہ کس کا قول تھا؟ سورۃ القصص میں پڑھا یہ قارون کو جب کہا گیا تھا اتنے خزانوں والا تھا اس سے کہا کہ تو اس سے اس پیسے کو آخرت کمانے کے لیے استعمال کر اور دنیا میں بھی اس سے فائدہ اٹھا اور لوگوں پر بھی احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے. تو وہ کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی بے شک یہ تو مجھے دیا گیا ہے میرے اس علم کی وجہ سے جو میرے پاس. یہ ہے آج کے دور کا شرک. دینے والا کون ہے؟ اللہ. لیکن انسان یہ کہے کہ میری ذہانت میری فطانت میری کوالیفیکیشن میرا ایکسپیرینس میری ٹائملی پلاننگ میرا جو ہے وہ بڑا اسٹریٹجک ڈیسیزن میکنگ یہ سارا کچھ جو ہے یہ میں کچھ بھی نہیں ہے اس کا کرم اور احسان. ہر وقت انسان کو یہ یاد رہے اور یہ وہ غلط فہمی ہے برا نہ منائیے کہ جو کبھی کبھی مجھے اور آپ کو بھی ہو جاتی ہے. کچھ زبان پر لے آتے کچھ نہیں لے آتے اتنا ہی فرق ہے ورنہ دل میں ضرور جو ہے ایسا ایک خیال ایک لمحے کے لیے آتا ہے کہ یہ دیکھا نا یہ میں نے اس وقت بڑا ٹھیک فیصلہ کر لیا تھا اس کے آج جو ہے یہ اچھے نظرات آ رہے ہیں. لیکن ایسا معاملہ نہیں ہے. یہ سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی آگے بڑھ کر دیکھیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں. ایک تو آدمی کو اس پر یہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ جناب یہ نعمت مل گئی ہے ایک تو یہ میری جو ہے وہ اپنی کسی بھی میرے یعنی علم کی وجہ سے یا میری صلاحیت کی وجہ سے ملی یہ تو غلط فہمی ہونی نہیں چاہیے. دوسرا یہ بھی اس کو فکر ہونی چاہیے کہ یہ نعمت تو ملی ہے لیکن امتحان مشکل ہو گیا یہ پہلو تو اور بھی اس لیے کہ دنیا میں کسی کو ترقی ملے عہدہ ملے کاروبار میں ترقی ہو کسی پہلو سے اس کو جناب مبارک سلامت مٹھائیاں بٹ رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اگر اس کو کہہ دے بھائی ذرا امتحان بھی مشکل ہو گیا تو فوراً اس کو وہ بھی اس کے ماتھے پر بھی تیور آ جائیں گے کہ یہ دیکھو یار عجیب آدمی ہے یہ خوشی کے موقع پر مجھے سنا رہا ہے کہ امتحان مشکل ہو گیا. اللہ فرما رہا ہے بل ہی فتنہ یہ نعمت بلکہ یہ تو اس کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے. جتنی نعمتیں بڑھتی ہیں اتنی آزمائش کڑی اور سخت ہو رہی ہے. اس لیے کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ بے شک یہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ تو آزمائش کا ذریعہ ہے. اسی سے تو جانچا جا رہا ہے پرکھا جا رہا ہے ولکن اکثرہم لا یعلمون لیکن لوگوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ امتحان اور مشکل ہو گیا. آزمائش کا ذریعہ ہے اس پہ کوئی فخر کرنے کی غرور کرنے کی اور اترانے کی بات ہے ہی نہیں ہے. بہت میں عرض کروں کہ ایسی قیمتی باتیں بلا مبالغہ زندگی سے بھر میں کسی اور سورس آف نالج سے آپ کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتی. اتنی پریگمیٹک, اتنی پریکٹیکل. قد قالھا الذین من قبلہم, اور بے شک کہہ چکے ہیں یہی بات جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں. فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون, تو ان کے بھی کچھ کام نہیں آئے جو کچھ وہ کسب کرتے تھے, ان کا یہ مال و دولت, یہ سب کچھ ان کے کچھ کام نہیں آ سکا. فاصابہم سیئات ما کسبوا, اور ان پر آ پڑی مصیبت ان کے برے اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے تھے. والذین ظلموا من ہؤلاء, تو جو لوگ ان میں سے ظلم کرنے والے ہیں اس وقت کے بھی اور آئندہ بھی, یہ ظلم کون سا ہے؟ یہ کفر و شرک کا ظلم ہے. فَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا, تو انہیں بھی ضرور پہنچے گی مصیبت ان حرکتوں کی جو کر رہے ہیں. وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ, اور وہ ہرگز اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں. أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ, کیا ہی وہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی ہے جو جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے ناپ تول کر اندازے کے مطابق ضرورت بھر دیتا ہے. دونوں کیفیت امتحان کی, ایک کشادگی جو ہے شکر کا امتحان, اور ضرورت کے مطابق جس کو مل رہی ہے نپی تلی اس کے صبر کا امتحان. وہی بات جو اوپر کہی کہ بل ہی فتنہ, بلکہ یہ تو آزمائش کا ذریعہ ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, اور بے شک اس میں نشانیاں ہم لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. یہاں میں عرض کر دوں کہ جو روزی اللہ نے طے کر دی ہر نفس کے لیے, نہ تو کسی میں ہمت ہے مجال ہے کہ اس میں سے کوئی, پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ذرا برابر کمی کر سکے یا ذرا برابر اضافہ کر سکے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کا میں عربی متن بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اکثر جمعے کے خطبوں میں پڑھا جاتا ہے کہ الا لن تموت نفسا الا ان تستکمل رزقها, آگاہ ہو جاؤ کہ کوئی نفس, کوئی جان اس وقت تک مر نہیں سکتی جب تک کہ وہ اپنے حصے کا رزق مکمل نہ کر. جب اتنی گارنٹی ہے پھر اس کے لیے حلال حرام کی تمیز ختم, اسی کے لیے جو ہے صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ اپنے آپ کو ہلکان کیے چلے جا رہے ہیں. جائز حلال روزی کے لیے جائز حد تک کوشش, لیکن یہ سوچنا کہ جناب میں اس کے جو ہے وہ اپنا اس کو ملٹی پلائی کر لوں گا, یو کین ناٹ. تو بہتر ہے کہ اپنی حدود کے اندر ہی رہتے ہوئے انسان اتنا ہی کرے جتنی کہ اس کی ضرورت. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اب یہ میں جو آپ کو توجہ دلائی تھی کہ یہ مقام بھی اس اعتبار سے منفرد مقام ہے قرآن مجید کا, کہ جہاں پر ہر آدمی کو اللہ کی طرف سے معافی کی امید دلائی گئی. فرمایا قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, یا عبادی, اے میرے وہ بندو, الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم توڑا کفر و شرک کا, گناہ کا, بدعمالیوں کا, ان سب کے لیے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ, تم سب کے سب ہرگز اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تعالیٰ تو سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دینے والا ہے. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک وہی تو ہے سب کچھ بخشنے والا اور مسلسل رحم فرمانے والا. گویا کہ مایوس العلاج مریضوں کے لیے بھی اکسیر شفا. کوئی مرتد ہو, ملحد ہو, یہودی ہو, نصرانی ہو, مجوسی ہو, بدعتی ہو, مشرک ہو, فاسق ہو, فاجر ہو, کسے باشد, اللہ کہہ فرما رہا ہے کہ میں سب کے گناہ معاف کر سکتا ہوں, یعنی میری رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے. اس لیے کہ اگر اللہ کو مختار کل مانتے ہو, وہ اعلی کل شئی قدیر ہے, اسے گناہوں کو معاف کرنا اس کے لیے مشکل کرتا ہوں. لیکن اس کی ایک سنت ہے, ایک طریقہ ہے, اس سنت اور ضابطے کو فالو کرو تو سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. اس میں کچھ لوگوں کو یہ اشکال بھی ہوتا ہے کہ جناب ابھی تو دو مرتبہ قرآن مجید میں یہ ذکر آیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو تو ہرگز معاف نہیں کرے گا, اس کا شرک کیا جائے, اس سے کم کم جو کچھ ہوگا معاف کر دے گا. یہاں کہہ رہے سب کو معاف کر دے گا. تو فرق یہ جانیے کہ مشرک اگر شرک کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا تو پھر تو اس کی معافی کا کوئی ذریعہ نہیں، لیکن اگر وہ زندگی میں توبہ کر لے تو یہ مضمون تو ہم پڑھا ہے نا کہ توبہ سے تو اگلے پچھلے سارے معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ امید اس حوالے سے ہے کہ ابھی یہ ظاہر ہے یہ خطاب ہی زندہ لوگوں سے ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. تو جب زندہ لوگوں سے ہے تو ان کے لیے تو یہ آپشن اوپن ہے، دے کین آلویز ریورٹ. اور یہاں یہی سب کو جو ہے ترغیب و تشویق ہے کہ لوٹ کر آؤ. بچہ کتنا بھی ماں اس کو مارے کہاں جائے گا؟ تو اس اعتبار سے کتنی بھی نافرمانیاں کی ہوں، آؤ جو ماں سے زیادہ شفقت اور محبت فرمانے والے تھی اس کی اتنا میں آؤ. لیکن اس کے لیے کرنا گیا وہ اگلے اسٹیپس پر اپنیے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور انابت اختیار کرو، رجوع کرو اپنے رب کی طرف. کہاں شیطان کے پیچھے لگ گئے تھے؟ کہاں غیر اللہ کو کسے امیدیں لگا بیٹھے تھے؟ لوٹ کراؤ، پلٹ کراؤ، اور اپنے رب کی طرف. یہ رجوع اس وقت تک ٹھیک نہیں ہے جب تک وہ اسلموا لہ، اور اسی کے لیے سر تسلیم کم کر دو. اب وہ جو پہلے بغاوت کی والی روش تھی اس کی بجائے سبمیشن والی روش اختیار کرو. من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے. ثم لا تنصرون، اور پھر تمہیں کوئی مدد بھی نہ مل سکے. یہاں پر جو اب یہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اس کے لیے سر تسلیم خم کرنا ہے، اس کے لیے ہے اصل میں توبہ. اور یہ مضمون بھی اس سے پہلے آ چکا کہ اللہ تعالی نے بار بار کہا ہے کہ وَمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور اس نے اچھے اعمال اختیار کیے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے. توبہ کی شرائط جو آپ کو پہلے عرض کی جا چکی ہیں، لیکن بہت سارے ناظرین اور سامعین نئے بھی آتے ہیں، اس لیے ریپیٹ کرنی بھی ضروری ہے. اور یہ اس لیے ریپیٹ بار بار بھی کی جاتی ہیں کہ ہمیں ازبر ہو جائیں، یاد ہو جائیں. یہ چار شرائط توبہ. سب سے پہلی شرط ہے دلی ندامت اور شرمندگی. اور میں عرض کروں گا کہ ہمیں سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو وہ بابرکت ساعات ہیں، یہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ اور اس کی یتاک راتوں میں جن میں سے ایک میں لیلۃ القدر ہے، تو ایک تو وہ جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر ملے تو میں اس میں اللہ سے کیا مانگوں، تو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، بخشنے والا ہے، تو معاف فرمانے کو پسند کرتا ہے، پس تو مجھے معاف کر دے. لیکن ایک ہے یہ کلمات ادا کرنا، اور ایک ہے کہ انسان کو واقعی تنہائی میں بیٹھ کر اسے اتنی ندامت اور شرمندگی ہو کہ آج تک میں اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے محسن، اس کی کتنی ناشکری کرتا رہا، اس کی نافرمانیاں کر کر کے، اس پر واقعی اس کی آنکھوں میں نمی آ جائے. یہ جو نمی ہے، یہ جو قطرے ہیں، یہ اللہ کو بڑے پسند ہیں. موتی سمجھ کے شانِ کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرقِ انفال کے. ایک یہ ندامت کے آنسو اور ایک شہید کے خون کے آنسو، خون کے قطرے. یہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت پاتے ہیں. اس لیے یہ توبہ کی اولین شرط ہے، سب سے پہلی شرط. دوسری شرط، جس برائی میں، جس معصیت میں، جس نافرمانی میں پڑا ہوا اس کو دن اینڈ دیر چھوڑ دینا. تیسری شرط، آئندہ نہ کرنے کا پکا اور مسمم ارادہ. اور چوتھی شرط کہ جس کا جو حق مارا ہے اسے وہ اس کا حق لوٹانا ہے. اللہ کے بھی وہ سارے کے سارے ایسے فرائض جن کی قضا لازم آتی ہے ان کی قضا کا اہتمام کرے، اور بندوں کے حقوق بالخصوص. اس لیے کہ یہ وہ پہلو ہے کہ جہاں پر اگر وہ بندہ جس کی حق تلفی ہوئی ہے اگر وہ معاف نہ کرے تو اللہ بھی معاف نہیں کرتا. تو یہ چاروں پہلو جو ہے ان کو اگر جو ہے پورا کرے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورہ نساء کے اندر کہ انما التوبۃ علی اللہ،
بے شک توبہ کا قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے. للذین یعملون السوء بجہالت, جو کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھے نادانی میں, جہالت میں, جذبات سے مغلوب ہو کر, ثم یتوبون من قریب, اور پھر فوری طور پر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ توبہ کو ڈیلے یا ڈیفر نہیں کرنا چاہیے, فوری اس کو, جیسے ہی انسان کو احساس ہو کہ مجھ سے یہ کوتاہی ہو گئی, غلطی ہو گئی, امیڈیٹ. اس لیے کہ ویسے بھی کچھ پتہ نہیں ہے اگلا سانس ملے یا نہ ملے, تو کس امید پر. اور اندازہ کیجئے کہ کتنی ہمارے ہاں یہ غلط روش ہے کہ جناب ابھی تو جوانی ہے, ابھی تو امنگیں پورے کرنے کا ٹائم ہے, ابھی تو کیے جاؤ, ایک ہی دفعہ بوڑھے ہو کے ریٹائر ہو کے حج کے لیے بھی جائیں گے اور توبہ طائب بھی ہو جائیں گے. یہ رویہ نہیں. تو اس شان کے ساتھ اگر اللہ کی طرف انابت اختیار کرو گے, رجوع کرو گے, اور جتنے جو ہے اب اس کے لیے اس کے حضور میں توبہ سچے دل سے کرو, اور نہ صرف توبہ بلکہ اس کے بعد اب آئندہ کے لیے اسلم لہو, اس کے لیے سرے تسلیم خم کرو. یہ سرے تسلیم خم اور انابت کے لیے کیا کرنا ہوگا وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ, اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہے. وہ کیا ہے بہترین چیز؟ آج ہی پڑھا, اللہ نزل احسن الحدیث. سب سے احسن بات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو اس لحاظ سے اس بہترین جو ہے وہ اللہ کے کلام کی پیروی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کی پیروی. اس لیے کہ اس کلام کی عملی تعبیر و تفسیر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کچھ فرمائیے. انہوں نے کاؤنٹر کوشچن کیا, کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کان خلق روح القرآن, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو قرآن تھے. ایک قرآن ہے جو ایک کتاب کے اندر ہے, اور ایک قرآن مجسم صلی اللہ علیہ وسلم, چلتا پھرتا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات. تو پیروی کرو اس بہترین چیز کی. ادھر جو ہے ماڈل آف ایکسلنس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتہ, اس سے پہلے پہلے کہ تم پر اچانک ناگہانی طور پر عذاب آ جائے. وانتم لا تشعرون, اور تم اس کا شعور اور احساس تک نہ ہو. دیکھیے یہ جو آسمانی آفتیں ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے بہت چھوٹی چھوٹی تنبیہیں اور وارننگز ہوتی ہیں, یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے, بلکہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے عذاب پچھلی قوموں پر بھیجتا تھا کہ پوری پوری قوم تحس نحس ہو جائے, ویسا عذاب تو اب اس امت پر نہیں آتا. لیکن ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ تو بھیجتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی وارننگ تاکہ لوگ رجوع کریں. تو قبل اس کے کہ ایسی کوئی وارننگ تمہارے اوپر مزید آ پڑے, یہ تو آئی ہمارے اوپر, کچھ شعور تھا لوگوں کو, احساس ہوا اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے. لیکن اب باقیوں کے لیے بہت ہی عبرت اور نصیحت ہے کہ اس کے آنے سے پہلے پہلے. تو گویا کہ انابت اور سر تسلیم خم کرنے کے لیے بھی پیروی کس کی کرنی پڑے گی؟ قرآن کی. اور قرآن کی پیروی اس وقت تک ہو سکتی ہے جب تک پتہ ہی نہ ہو کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے. اس کے لیے اس کو اس پر ایمان اور یقین ہو جب تک کہ ہمارے لیے نجات ہے تو صرف اس ہدایت نامے کے ذریعے سے ہے. اور پھر اس کو صحیح پڑھنا بھی آتا ہو, اس کی زبان کو سیکھنا ہر پڑھے لکھے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس قرآن کی زبان کا اتنا علم حاصل کرے جس سے اس قرآن کو جب اس کے وہ خود پڑھے یا کوئی اس کے اوپر نماز کی حالت میں پڑھا جا رہا ہو اسے پتا ہو کہ میرا پروردگار مجھ سے کیا کلام کر رہا ہے. یہ اس کے تقویٰ کے لیے ضروری ہے, یہ اس کی جنت کی بشارت کے لیے ضروری ہے. دس از دا منیمم کنڈیشن. تو پیروی کرو اس کی اس سے پہلے پہلے کہ عذاب آ جائے جس سے تم پہ خبر بھی نہ ہو. ان تقول نفسی یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ, مبادہ کہ کوئی نفس کہنے لگے کہ ہائے حسرت, ہائے افسوس اس پر جو میں نے کمی کی اللہ کے حق کے بارے میں.
میں ان کو تو لامن فاخرین, اور میں تو ہنسی مذاق کرنے والوں میں سے رہا. آئی نیور ٹوک اٹ سیریسلی. اللہ کے حق کے بارے میں کیا کمی کی؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے حقوق گنوائے. اس نے کہا اتق اللہ حق کا تو قاتہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. اس نے کہا وجاہدوا فی اللہ حق کا جہادہ, سورہ حج میں بڑا مضبوط. اللہ کے لیے کوشش کرو, محنت کرو, جد و جہد کرو, جہاد کرو جیسا کہ اس کے لیے جہاد کرنے کا حق ہے. تو ان سارے حقوق کے بارے میں ہم سے قرآن ایک کوتاہی ہو رہی ہے. یہ کسی اور کی بات سمجھ کے ہم نہ پڑھیں, یہ اللہ ڈائریکٹلی ہمیں ایڈریس کر رہا ہے. رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں یہ اللہ کا انعام ہے مجھ پر اور آپ پر, اگر ہمیں اس کی سمجھ آ جائے اور ہم اس کی پیروی میں لگ جائیں. اللہ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ, مبادہ کہ کوئی نفس یہ کہنے لگا ہے افسوس اس پر جو کوتاہی اور کمی کی میں نے اللہ کے حق کے بارے میں. من کنت اللہ من الساخرین, اور میں تو تمسر کرنے والوں میں سے رہا. او تقول, یا وہ یہ کہنے لگے لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین, اگر اللہ نے مجھے ہدایت کی ہوتی تو میں بڑا ہی متقی لوگ میں سے ہوتا. کیونکہ اس کا جواب اللہ نے آگے ایک آیت کے بعد دیا ہے, اس لیے میں اس پر کوئی آپ کو اس کی وضاحت نہیں کر رہا ہوں. اور تقول حین ترى العذاب, یا وہ کہنے لگے جب کہ وہ عذاب کو دیکھے, یعنی یہ قیامت کے عذاب کی بات ہو رہی ہے. لو ان لی کرتن, اے کاش کہ میرے لیے ممکن ہو واپس لوٹ جانا, فاکون من المحسنین, پھر تو متقی نہیں محسن بن کر جو ہے وہ رہوں گا. اب وہ جو درمیان میں کہا تھا کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت کی ہوتی تو میں متقین میں سے ہوتا, اس کا جواب اللہ کی طرف سے آ گیا, بلا کیوں نہیں, قد جاءت کا آیاتی, تو کہتا اللہ نے مجھے ہدایت کی ہوتی تیرے پاس تو میری آیات آئی تھی, لیکن تیرا رویہ کیا تھا, فکذبت بها, تو نے انہیں جھٹلا دیا تھا, اپنے قول سے نہیں تو اپنے عمل سے جھٹلایا. مجھے بتائیے یہ آج ہی آپ کے پاس یہ آیات قرآن کی تقسیم کی گئی ہیں, ریفرنسز موجود ہیں, اپنی تسلی کی تفاصیل سے جا کے پڑھ لیجئے گا. یہ سارے احکام بھی ہمارے سامنے ہوں, اس تڑلے کے ساتھ جو ہے قرآن کے حکم سترہ حجاب کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں, اس سے زیادہ جھٹلانا ہے. اس قرآن میں پڑھا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جناب یا سود کو چھوڑ دو یا اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ, کیا کر رہے ہو. واستکبرتا, اور تو نے تو تکبر کیا, استکبار کیا, وکنت من الکافرین, اور تو تھا ہی ناشکروں میں سے اور منکروں میں سے. بہت یہ جیسے میں نے کیا, ایک طرف اتنا امید افزا مقام ہے لیکن تھوڑی لائن آف ایکشن دے رہا ہے کہ 1 2 3 یہ کام کرو تو ساری رحمت کے مستحق ہو سکتے ہو, اور نہیں کرو تو انجام بھی سوچ لو. اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے قدم کل اپنی جگہ سے, قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 5 باتوں کا جواب نہ دے, اور اس میں سے خاص طور سے میں جس مقصد سے آپ کو سنا رہا ہوں وہ آپ کو بعد میں واضح کروں گا. بہرحال وہ 5 چیزیں جو ہیں ان میں سب سے پہلا سوال عمر کے بارے میں, یہ اللہ کی امانت ہے نا ہمارے پاس, کن کاموں میں لگے, اور اسی عمر کے میں سے بھی پھر بالخصوص جو جوانی کا حصہ تھا, امنگیں پورے کرنے کا حصہ جس کے دوران ہم ڈیفر کرتے رہتے ہیں چیزوں کو, جتنی جین کے تقاضے ہیں نیکیاں ہیں ان کو تو ڈیفر کیے جاؤ. اللہ پوچھے گا کہ وہ جوانی کن کاموں میں جلائی, اور جوانی سے مراد یہ مت سن دیجئے کہ جی وہ بالکل جو 20-25-30 سال کی عمر کی جوانی کب ہوئی ہے, اس کے اصل میں مراد ہے ایکٹیو لائف, جب تک تم اپنے آپ کو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ میں ریٹائر ہو گیا ہوں اور اب میں نے ڈے ٹو ڈے زندگی کے معاملات سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا ہے اس وقت تک. تو آدمی اس لیے کہ اسی قرآن میں آپ آگے جا کے پڑھیں گے کہ ذہنی جو ایک ہے جسمانی بلوغت, وہ تو جو بھی 15-16 سال کی 14 سال کے بچے کو آ جاتی ہے. اور ایک ہے ذہنی بلوغت جو کہ آتی ہے انسان کو 40 سال کی عمر پہ جا کر. نبوت اکثر اور بہتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عمر میں ملی جا کر؟ 40 سال. تو جوان تو ذہنی طور پر تو سب ہوا تھا. اب 40 سال سے آن ورڈ جب تک کہ وہ اپنے آپ کو ایکٹیو سمجھتا تھا دنیا کے اعتبار سے کن کاموں میں لگا رہا. تیسرا سوال, مال کہاں سے کمایا, حلال سے یا حرام سے, جائز سے یا ناجائز سے؟ اس بارے میں پھر بھی کچھ نہ کچھ شاید ہمیں ابھی ایٹ لیسٹ یہ پتا ہے, عمل کرتے نہیں کہتے وہ دوسری بات ہے. اگلی بات کہ کہاں پر خرچ کیا, یہ تو ہم سمجھتے مال ہمارا ہے ہم جہاں جائیں خرچ کریں. بھائی حلال طریقے سے کما لیا اب خرچ کرنے میں تو پابندی نہیں ہونی چاہیے. لیکن ادھر یہی غلط فہمی ہے, جیسے یہ جان ہماری نہیں ہے مال بھی ہمارا نہیں ہے. یہ جس کی عطا ہے اس کے حکم سے باہر خرچ کیا تو وہاں پہ اس کا بھی جواب دینا ہو. کیا سوال ہوگا؟ پانچواں سوال اصل ہے جس کے لیے میں نے آپ کو یہ سنایا کہ علم جو حاصل ہوا تھا اس پر عمل کتنا کیا. تو آج اللہ کی مہربانی سے یہ رمضان المبارک کی 23rd رات میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ 24th سپارہ قرآن مجید کا چل رہا ہے. یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ 3/4 آف دی قرآن اس سے ہم گزر چکے ہیں. یہ جو نالج حاصل ہوا ہے اس پر عمل کی کیا کیفیت ہے, یہ اللہ یہاں نہیں وہاں پوچھے گا. یہاں تو جیسے تیسے بھی, اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے یہاں کسی کو کسی پر کوئی اختیار نہیں ہے. اور یہاں ہمیں دوسروں کے بارے میں فتویوں میں نہیں لگانے چاہیے. فکر یہ ہونی چاہیے کہ میں نے کیا کیا, یہ نہ ہو کہ جی فلاں نے کیا فلاں نے کیا اس لیے میں نے بھی نہیں کیا تو ٹھیک. تو اس لحاظ سے یہ معاملہ کہ اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ جناب تیرے پاس میری آیات آئی تھیں تو نے انہیں جھٹلا دیا اور تو نے ان کے بارے میں تکبر استکبار کیا, تو تو تھا ہی منکروں میں سے. اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی کو ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑے. اس سے پہلے پہلے وَعَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ, اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے لیے سر تسلیم خم کر دو. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ, اور قیامت کے دن آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ جو اللہ پر جھوٹ الزام لگاتے تھے جھوٹ گرتے تھے ان کے چہرے سیاہ ہوں. علیہ فی جہنم مسول للمتکبرین, تو کیا ایسے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ, اور اللہ نجات عطا فرمائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی ان کی کامیابیوں کے ان کی فوز و سعادت کے ساتھ. لا یمسہم السوء, انہیں تو کوئی تکلیف اور برائی سے چھوئے تک کی نہیں. ولا ہم یحزنون, اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اللہ خالق کل شیء, اللہ ہی ہر چیز کو تخلیق فرمانے والا ہے. وہو علی کل شیء وکیل, اس نے بنا کے چھوڑ نہیں دیا, وہ ہر چیز پر پوری طرح سے نگران ہے نگہبان, ہر ایک کی بگڑی بنانے والا وہی. لہو مقالید السماوات والارض, اور اسی کے پاس ہیں چابیاں آسمانوں اور زمین کے سارے خزانوں. والذین کفروا بآیات اللہ, اور جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اس کی ناشکری کرتے ہیں, اولئک هم الخاسرون, وہی ہیں جو سب سے پہلے سب سے زیادہ خسارہ پانے والے. قل افغیر اللہ تامرونی عابد ایہا الجاہلون, ان سے کہیے کہ کیا اے نادانوں اے جاہلوں اے جذبات سے مغلوب لوگوں, کیا تم مجھے اس بات کا مشورہ دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی اختیار کروں؟ کیونکہ مرکزی مضمون کیا ہے, فاعبد اللہ مخلصین لہ الدین. ولقد اوحی الیک والی الذین من قبلک, حالانکہ بے شک وحی کیا جا چکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف بھی اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے ہوئے تھے جو پہلے نبی اور رسول تھے. لائن اشرکتا, اگر بفرض محال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرک کیا, لیحبطن عملک, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سارے اعمال ہبط ہو جائیں گے اکارت ہو جائیں گے. ولتکونن من الخاسرین, اور آپ بھی ناکام ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے. اندازہ تو کریں ذرا, شرک کتنی بڑی خباثت اور برائی. پہلے کہا تھا اگر بفرض محال میں بھی رب کی نافرمانی کروں تو مجھے اس بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. اور یہاں تو کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ گویا کہ شرک کے ساتھ سارے کے سارے اعمال صالحہ زیرو سے ضرب کھا کر زیرو. ان الشرک لظلم عظیم, یہ ہم پڑھ آئے, بل اللہ فاعبد, بلکہ اللہ ہی کی بندگی کرو, وکم من الشاکرین, اس کے شکر گزار بن کر رہو. کیا کرنا ہے؟ شرک نہیں کرنا, شکر کرنا ہے. توجہ دلا چکا ہوں, دونوں کے الفابیٹس کامن ہیں, شین کاف را شکر ہے اور شین را کاف شرک, دونوں ایک دوسرے کے اینٹینم ہیں. ایک کر رہا ہے, اگر ایک شکر کر رہے ہو تو حقیقت میں شرک کی طرف نہیں جا سکتے, اور اگر شرک کر رہے ہو تو شکر نہیں کر سکتے. وما قدر اللہ حق قدر ہی, اور انہوں نے نہیں پہچانا اللہ کو جیسا کہ اس کو پہچاننے کا حق ہے, انہوں نے نہیں قدر کی اللہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. اللہ کو اپنے محدود پیمانوں سے ناپنے کی کوشش کی, اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکے. یہ فضائیں اور خلائیں, یہ ذرہ اور آفتاب, قطرہ اور سمندر, کیا آپس میں ان کا جو ہے تعلق ہے؟ اللہ کی حیثیت جو ہے وہ ان سب کے اندر جو ہے, اگر فرق نہیں کیا, دونوں کو برابر ہی کر دیا, تو اس سے بڑا ظلم نہیں. آگے فرمایا والارض جميعا قبضته يوم القيامه, اب آخرت کا ڈراپ سین, اور جس دن کے زمین ساری کی ساری اللہ کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن, والسماوات مطویات بالیمین, اور یہ آسمان, یہ بڑے وسیع و عریض نظر آتے ہیں نا, یہ اس کے داہنے ہاتھ پر لپٹے ہوئے ہوں. یہ اصل میں استعارہ ہے کہ اللہ تعالی کی شان کبریائی, سبحانہ, اس کی ذات پاک ہے, وتعالی عما یشرکون, وہ بہت بلند و برتر ہے جو اس کے شریک ٹھہراتے ہیں. ونفخ فی الصور, اور سور میں پھونکا جائے گا, فصائق من فی السماوات ومن فی الارض, تو بے ہوش ہو جائے گا جو کوئی آسمانوں میں جو کی زمین میں ہے, الا من شاء اللہ, سوائے اس کے جسے اللہ چاہے. ایسی ہال ناکی میں کون کسی کے کام آ سکتا ہے؟ ثم نفخ فیہ اخرى, اور پھر اس میں دوسری بار پھونکا جائے گا سور میں, فاذا هم قیام ينظرون, تو وہ سب کے سب یکا یک کھڑے دیکھ رہے ہوں گے. واشرقت الارض بنور ربها, اور یہ زمین یہ جگمگا اٹھے گی تیرے پروردگار کے نور سے. آج زمین روشن ہے سورج کی روشنی سے, لیکن وہ زمین آخرت کی زمین ہوگی, وہاں پر روشنی پروردگار کے نور سے. وہ الکتاب, اور وہ اعمال کی کتاب و اعمال نامہ رکھ دیا جائے. وجیء بالنبیین والشہداء, اور لائے جائیں گے نبی بھی اور گواہ بھی. یہ ہے وہ فریضہ شہادت علی الناس, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وقضی بینہم بالحق, اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا بالکل انصاف کے ساتھ. وہم لا یظلمون, اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے. ووفیت کل نفس ما عملت, اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو جو کچھ اس نے عمل کیا ہوگا. وہو اعلم بما یفعلون, اور وہ اللہ ہے جو سب سے زیادہ جانتا ہے جو کچھ بھی عمل جو فیل یہ کر رہے ہیں. اب اس کے بعد جب فیصلے ہو چکے تو جہنمی جہنم کی طرف کیسے بھیجے جائیں گے؟ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا, اور دھکیلے جائیں گے, ہانکے جائیں گے, لے جائے جائیں گے کافر جہنم کی طرف گروہ در گروہ. اسی سے یہ سورت کا نام ہے زمر. حتی اذا جاؤوها, یہاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے جہنم کے پاس, فتحت ابوابها, اس وقت اس کے دروازے کھولے جائیں گے. جیل خانے کے دروازے قیدیوں کے آمد پر کھولے جاتے ہیں. آج ان مضمون پڑا جنتیوں کے لیے مفتحت الابواب, ان کے لیے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے, اور جہنمیوں کے لیے ان کے آنے پر دروازے کھولے جائیں گے. وقال لهم خزنتها, اور وہ جو اس جہنم کے گارڈز ہیں وہ ان سے کہیں گے, الم یاتکم رسول منکم, کیا تمہارے پاس تمہارے رسول نہیں آئے تھے, یتلون علیکم آیات ربکم, جو تمہیں تمہارے پروردگار کی آیات پڑھ کر سناتے تلاوت سے. آپ سوچیے یہ آیات جن پر آج ہم توجہ دینے کے لیے تیار نہیں, قدم قدم پر ان کے بارے میں سوال ہوگا, پوچھا جائے گا. وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا, اور وہ تمہیں خبردار نہیں کرتے تھے اس دن کی ملاقات سے. قالوا بلا, کہیں گے ہاں آئے تو تھے. ولیکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین, لیکن اللہ کا فیصلہ عذاب, عذاب کا حکم ان کافروں کے اوپر بالکل برحق ثابت ہوا ان کے ضد کی وجہ سے, تکبر کی وجہ سے, وہ دنیا پرستی کی وجہ سے. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا, حکم ہوگا داخل ہو جاؤ جہنم میں, اب تم اسی میں ہمیشہ رہو. فبئس مثوى المتکبرین, تو کیا ہی برا ٹھکانا ہے تکبر کرنے والوں کے لیے. یہاں دیکھیے تکبر کس کے مقابلے میں آ رہا ہے. وہاں پر ذکر آیا تھا جب اللہ نے کہا تھا کہ اس نے کہا اگر اللہ نے مجھے ہدایت کی ہوتی تو میں بڑا متقین میں سے ہوتا. اللہ نے اس کا جواب دیا بلا قد جاءت کا آیاتی, تیرے پاس میری آیات آج کی تھی. فکذبت بها واستکبر, واستکبر تھا تو نے ان کو جھٹلایا تھا اور ان کے مقابلے میں تکبر کیا تھا. یہی کچھ جو ہے اب وہ تکبر انسان کو جہنم تک لے جانے والا ہے. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا, اور لے جائے جائیں گے وہ لوگ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں, وہ بھی جنت کی طرف گروہ در گروہ. حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها, یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے اس حال میں کہ اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے. یہ بہت باریک نقطہ ہے, شاید ویسے سمجھ میں آئے کہ نہ آئے. ذرا وہ آیت دوبارہ دکھائیے جہاں پہلے جہنمیوں کے لیے آیا تھا فتحت ابوابها, اس میں دیکھیے درمیان میں واو نہیں ہے. حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها, جہنمی جب وہاں آئیں گے اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے. جنتیوں کے لیے آیا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها, یہ واو جو ہے یہ واو حالی کہلاتا ہے, اس حال میں کہ جنت کے دروازے ان کے لیے پہلے سے کھلے, مہمانوں کے لیے دروازے کھول کے رکھے جاتے ہیں, قیدیوں کے لیے جیل خانہ ان کے آنے پر کھلتا ہے. وقال لهم خزنتها, اور جنت کے گارڈ جنہیں کیا کہیں گے, سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین, تم پر سلامتی ہو, تم گناہوں سے پاک ہوئے, پس داخل ہو جاؤ اس جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے. وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ, اور وہ کہیں گے کہ سارا شکر اور ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا. وورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء, اور ہمیں وارث بنا دیا اس جنت کی سرزمین کا کہ ہم رہے اس میں جنت میں جہاں چاہیں. فنعم اجر العاملین, تو پس کیا ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. اب آخری بات, بتر الملائکۃ حافین من حول العرش, جنتی جنت میں پہنچ گیا جہنمی جہنم میں, اور پھر آپ دیکھیں گے فرشتوں کو کہ وہ عرش کے گردا گرد حلقہ باندھے ہوئے ہوں گے. یسبحون بحمد ربہم, پر اس حال میں وہ اپنے پروردگار کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہوں گے اس کے شکر اور اس کی تعریف کے ساتھ. وقضی بینہم بالحق, اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ, نہ کوئی ناجائز سفارش, نہ کوئی تعلقات, نہ کوئی لینا دینا, کسی طرح سے جو ہے کوئی چیز وہاں پر اثر انداز نہیں ہوگی. وقیل الحمد للہ رب العالمین, اور سب کے سب پکار اٹھیں گے کہ ساری تعریف اور سارا شکر اس اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا. میرا خیال ہے کہ اب ان لوگوں کا خیال کرتے ہوئے جنہوں نے صبح ڈیوٹی پر بھی جانا ہے, اور ہماری ان محترم خواتین نے جنہوں نے صبح شہری کا انتظام کرنا ہے.